صبح میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے حلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے حلا کہتے کہتے.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں میں سے روزانہ ہم کسی ایک سورت کا ترجمہ اور تفسیر اور تلاوت سنتے ہیں. آج سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں. اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے تفسیر سیرات الجنان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی کی خالص توحید کا بیان کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. یاد رکھیے، مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، 20 نیمز ہیں سورہ اخلاص کے. ان میں سے 4 انشاءاللہ یہاں بیان کیے گئے ہیں تفسیر سیاد الجنان کے اندر، تو وہ میں بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے سورہ اخلاص میں کہ اللہ تعالی ہر نقص اور عیب سے بری ہے اور ہر شریک سے پاک ہے. آگے سماعت فرمائیں کہ جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں. سورہ اخلاص کا نام، ایک نام سورہ تجرید بھی ہے. اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، سبحان اللہ. اسی لیے اس سورہ اخلاص کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ. اس کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے، 1/3؟ جو صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. میں صدقے یا رسول اللہ، سورہ اخلاص کو جو یہ شان ملی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان کے ذریعے سے ملی ہے کہ اسے قرآن کریم کا تیسرا حصہ کہا جاتا ہے ون تھرڈ. آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کی جو ہے فضیلت بیان کی ہے, اور اس میں ایک شخص تھا وہ پڑھا کرتا تھا سورہ اخلاص, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے وہ حدیث پاک میں جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو, زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس میں چونکہ رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے لہذا میں اس لیے اسے پڑھتا ہوں. تو اللہ اکبر, تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے, سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے. ارشاد فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. واہ سبحان اللہ. تفسیر صحابی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے, اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے, اور ایک بار قل ھو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقے سے محفوظ رہے گا. سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ جو ہے یہ بھی بڑا مجرب وظیفہ بتایا گیا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس کی مزید ڈیٹیل اور مزید معلومات جاننے کے لیے تفسیر سیاد الجنان کا مطالعہ کیجئے. میں نے ابھی تفسیر سیاد الجنان سے کچھ اس کا مضمون عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے نور سے ہمیں منور فرمائے, اور اپنی توحید اور اپنی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا بلیو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے ہمارے رب کی شان. اللہ اکبر. عظمتہ ملء السماوات والارض, زمین و آسمان جس کی عظمت سے بھرے ہوئے ہیں, سورج جس کی عظمت کا ایک چمکتا دمکتا ثبوت ہے, چاند کا روشن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج انشاءاللہ ہم اپنے رب تبارک و تعالی کی عظمت اور شان کا بیان کریں گے. اگرچہ یہ اس مختصر وقت کے اندر کما حق ہو تو کیا ساری زندگی بھی بندہ کرتا رہے, تو یہ کما حق ہو ادا نہیں ہو سکتا جس طرح حق بنتا ہے. بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کا ذکر بھی کریں گے, اس کی حمد بھی کریں گے, اس کی تعریف بھی کریں گے, اس کی وحدانیت کا بیان بھی کریں گے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. آج ہمارے سلسلے کی ایک زبردست خصوصیت ہے کہ حضرت مولانا محمد شہزاد عطاری مدنی نقشبندی دامت قادم القدسیہ ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر الحمدللہ شریک ہیں. استاد صاحب مرکز الاولیاء لاہور میں چونکہ شفٹ ہو گئے تو ابھی اس طرح مدنی چینل پر ریگولر آنے کا سلسلہ تو نہیں ہے, تو آج ماشاءاللہ یہاں تین دن کے لیے تشریف لائے ہیں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں. تو سلسلہ کار جو ہے وہ بنائے, ریکویسٹ کیا ہے تو حضور تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ ان کی خصوصی مدنی پھول ہوں گے. فلکیات پر آپ بڑی مہارت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ اسٹرانومی غالباً کہتے ہیں صاحب کو. جی جی جی, تو یہ آپ کی برکت سے دیکھیں لفظ بھی زبان پر, میری زبان پر بھی آ گیا. اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. منعیم مدنی زیدہ شرفہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. منعیم بھائی بھی گفتگو فرماتے ہیں سبحان اللہ, اور جب گفتگو فرماتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ گفتگو جو ہے کر رہا ہے. ماشاءاللہ منعیم بھائی سلامت با کرامت رہیں, اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں. فیضان بھائی زمزم نگر حیدرآباد کے ہمارے نعت خوان ہیں, ہمارے ساتھ آج شامل ہیں. فیضان بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟
سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ایک بہت پیارا کلام, محمد مظہر کامل ہے حق کی شان. واہ
سبحان اللہ. ارشاد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا, صل على محمد صل على شفیع دا, صل على محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا,
جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان گئے وہ جہان کی, جان گئے تو جہان گئے, پڑھیے سن لے اعلیٰ نبی یہ دعا, صلی علی محمد. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان و عزت کا, محمد مظہر کامل ہے حق کی شان و عزت کا, نظر آتا کہ اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا, نظر آتا کہ اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا, کدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, کدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا, محمد مظہر کامل ہے حق کی شان و عزت کا, مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا, گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا, گنہگاروں تعالی اللہ مگر طیبہ عالم تیری طلعت کا, تعالی اللہم گے طیبہ ہے عالم تیری طلعت کا, محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, نہ رکھی حسن نے گلشن میں جا باقی, نہ رکھی گل کے جوشے حسد نے گلشن میں جا باقی, چٹختا پھر کگا گنچا کوئی باغے رسالت کا, چٹختا پھر کگا گنچا کوئی باغے رسالت کا, محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, صفِ ماتم اٹھے خالی کو زندہ ٹوٹ زنجیرے, صفِ ماتم اٹھے خالی کو زندہ ٹوٹ زنجیرے, گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا, گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا, یا چھڑکا نمکوا مر غم کا اور گاتا, یا چھڑکا نمکوا زخمی نمک پر بر داغے کس کی ملاحت کا دل زخمی نمک پر بر داغے کس کی ملاحت کا الہی منتظر ہوں فرشاں کو نکم خوابے بسادت کا بچھاد بچھاد کھا کے فرشاں کو نکم خوابے بسادت کا نگو آپ کو سجدہ آدم یو صف کو سجدہ ہو نگو داغو مگر ذرا داغ گئے اپنی شریعت کا مگر ذرا داغ گئے اپنی شریعت کا جنہیں مر قدم تو حشر امتی کہے کر پکارو گے جنہیں مر قدم تو حشر امتی کہے کر پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو قرم صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو قرم صدقہ اپنی رحمت کا رضائے بحر اتیاں سے نہ گھبرانا رضائے خست جوش بحر اتیاں سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے قدامن ان کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے قدامن ان کی رحمت کا محمد اصغر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا کہ اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا
اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پہچان بھی عطا فرمائے اور دنیا سے جاتے وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرمائے آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے رب کی شان یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اور اس سے انشاءاللہ ہمارے دل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ نے چاہا تو اضافہ پائیں گے اور مدنی پھول بیان ہوں گے. نیت کر لیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ جس ہمارے عظیم رب کی شان بیان ہونے جا رہی ہے ہم اس کو غور سے سنیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بتائے ہوئے احکامات پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. بڑا وسیع موضوع ہے حضور, کہاں سے آپ اس کو سٹارٹ لیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت جل مجدہ کی شان واقعتاً یعنی ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں, اور ایسا موضوع ہے کہ بلا مبالغہ اس پر گھنٹوں کیا کئی دنوں تک بندہ بولتا رہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی.
جی,
لیکن سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے خود اپنی شان بیان فرمائی ہے اور جس سے ابتدا فرمائی ہے وہ ہے کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت. قرآن مجید برہان رشید میں جگہ جگہ پر رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا.
سبحان اللہ.
اور واحد کس کو کہتے ہیں, احد کس کو کہتے ہیں؟ واحد اور احد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بے مثال ہو، بے نظیر ہو، یکتا ہو، تنہا ہو، اس کا شریک کوئی نہ ہو، اس ذات کو کہتے ہیں. اور کائنات کے اندر جگہ جگہ پر اس ذات پاک کے جلوے ہیں، رب کائنات جل مجدہ کے مظاہر موجود ہیں. اور ابھی جو کلام پڑھا جا رہا تھا، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کمال کا ایک جو سمجھے کہ الفاظ ذکر کیے کہ مظاہر کائنات کے اندر رب کائنات کی وحدت کے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن محمد مظہر کامل ہے. کامل محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، اور نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. کہ یہ کائنات ہے، کثرت ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مظہر ہیں کہ جو رب کائنات کی ذات پر وہ دلیل ہیں کہ آپ کو دیکھ کر خدا کا پتہ چلتا ہے.
سبحان اللہ.
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا. خیر، تو اللہ رب العزت جل مجدہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. سورہ اخلاص کے اندر اس کا بڑا پیارا بیان ہے، ورنہ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہے. فرمایا قل هو اللہ احد، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی توحید بھی زبان مصطفیٰ سے ہو تو کتنا مزہ آتا ہے.
سبحان اللہ.
لطافت کتنی زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ جل مجدہ چاہتا ہے کہ میری توحید کا ذکر بھی ہو تو زبان مصطفیٰ سے ہو.
سبحان اللہ.
جیسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند.
واہ.
تو قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ سمد، وہ سمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. کائنات کے اندر ہر کوئی کسی کا محتاج ہے، لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں. اور لم یلد ولم یولد، یہ اصول ہے کہ جب بھی کائنات کے اندر جو بھی ہے اس کا وجود ہے تو کسی واسطے سے ہے، کسی سبب سے ہے. اس پر انشاءاللہ آگے میں کچھ گفتگو عرض کرتا ہوں. وہ کسی کے واسطے سے ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. اور ولم یکن لہ کفواً احد، وہ ذات ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے جلوے کائنات میں جگہ جگہ پر ہیں. ان جلووں میں سے جب انسان زمین پر نظر دوڑاتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے مظاہر، اور جب آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے مظاہر. اس پر اپنا سلمان بھائی میں عرض کروں گا، چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی چیز وجود کے اندر آتی ہے تو وہ ضروری ہوتی ہیں، اس کے بغیر کوئی چیز بھی مرض وجود میں نہیں آ سکتی. یہ سائنس کا اصول ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بنانے والا ہو. اگر بنانے والا نہیں تو وہ چیز کبھی بھی مرض وجود میں نہیں آ سکتی. دوسرا، مادہ، جس کو میٹر ہم کہتے ہیں، یہ نہ ہو تو تب بھی کوئی چیز نہیں بنے گی. تیسرے نمبر پر، جب چیز ہوگی تو اس کی کوئی صورت بھی ہوگی، شیپ بھی ہوگی. اور چوتھے نمبر پر، اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کی کوئی غرض بھی ہوگی. بغیر غرض کے بھی کوئی چیز کائنات کے اندر نہیں آتی.
ٹھیک.
کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی چیز پیدا کی، مثال کے طور پر انسان ہے، انسان ہے تو انسان کا ایک وجود ہے. اور آج سائنس انسان کے اوپر جو ریسرچ کر رہی ہے تو انسان کے ایک ایک خلیے کے اندر، انسان کے ایک ایک سیل کے اندر، کہتے ہیں جناب پوری ایک کائنات ہے، سیل کے اندر ایک کائنات ہے. اور ایک سیل کے اندر کائنات ہے تو جس انسان کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ خود کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کا مظہر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اس کے اندر مظاہر موجود ہوں گے. تو ایک انسان ہے، اس کا وجود کائنات کے اندر ہوا. اب اس میں بھی یہی چار چیزیں ضروری ہیں. مثال کے طور پر انسان کی شیپ بھی ہے، انسان کے آنے کا مقصد بھی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور میٹر بھی ہے کہ انسان کو کس چیز سے بنایا گیا. خود قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، مٹی کے ساتھ انسان کی تخلیق ہوئی. اور چوتھے نمبر پر جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود یہ ایک ایسا ہے کہ جس کو دو قسم کی سائنسیں گزری ہیں. ایک یونانین سائنس کہلاتی ہے، جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، فلاسفی کہتے ہیں. دوسری سائنس یورپین سائنس کہلاتی ہے، اور جو آج کی سائنس چل رہی ہے. اس کے اندر سائنس کا یہ اصول ہے چار چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے جو پچھلی قدیم سائنس تھی وہ اس چیز کی قائل تھی، وہ مانتی تھی کہ جناب ایک ہستی ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو آج کی سائنس اگرچہ وہ بہت ساری چیزوں کے اندر وہ گفتگو کر رہی ہے، لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ پیدا کس نے کیا ہے، پیدا کس نے، مثلا زمین کی چیزیں ہیں تو اس کے اندر تو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں جناب یہ ایسے وجود میں آئی، یہ ایسے آئی، یہ ایسے آئی، لیکن یہاں بات اوپر کی ہم کرتے ہیں، آسمانوں کی جب بات کرتے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، دیگر ستارے ہیں، پھر ان کا ایک انداز کہ وہ خاص چال کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے اگر اس کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں تو جناب اس کے میٹر پر بھی بحث ہو جاتی ہے، ہم اس کی چال پر بھی بحث کر لیتے ہیں، ہم اس کی شیپ پر بھی بحث کر لیتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے کہ اس کو چلا کون رہا ہے، اس کو اس انداز کے ساتھ پیدا کس نے کیا ہے، اور اتنا خوبصورت نظام کہ آج تک چل رہا ہے اور ان کے اندر کوئی توڑ پھوڑ نہیں، اس میں کوئی فساد نہیں، تو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ کوئی ہستی ہے کہ جو ان کو چلا رہی ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے علاوہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی اور خدا ہوتے تو پھر یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن یہ نظام چل رہا ہے، اس یہ بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جو اس کو چلا رہی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ کون ہے، وہ ایک خود خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔
سبحان اللہ، وہ اللہ ہے، یہی تو ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے بلکہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ کیوں ہے، وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہے، اور جس کی عظمت اور قدرت کے نظارے ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں مدنی چل کے ناظرین، ایک وقت وہ ہوتا ہے، آپ کبھی غور اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ بندے کا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے جو ہے نا یہ تھوڑے باریک ہونے چاہیے، زیادہ موٹے کپڑے نہیں ہوں، کیوں، اس لیے کہ گرمی لگتی ہے، اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو پھر بننا چاہتا ہے کہ بھئی موٹے کپڑے لے جائیں، جیسے آج میں بھی چادر لے کر جو ہے وہ بیٹھا ہوں اور ٹھنڈ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے۔ سردی کا آنا، گرمی کا جانا، اور سردی کا جانا اور پھر گرمی کا آ جانا، اور پھر اس کے بیچ میں بھی خزاں کا آنا اور پھر بہار کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی روشن دلیل جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ کائنات میں ہر شے اپنے وجود کے لیے کسی غیر کی محتاج ہے، لیکن واجب الوجود جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ خود سے ہے، اس کا سب کچھ اپنا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، لا محدود ہے۔ یہ پھولوں کا کھلنا یہ ہمیں بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ درختوں کا خشک ہو جانا اور پھر اس کے بعد ان کا ہرا بھرا ہو جانا، پہاڑوں کا، یہ پہاڑوں کی بلندیاں، ان کا سرسبز و شاداب ہونا، ان کا سنگلاخ ہونا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قدرت کے نظارے آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنے اوپر اس بات کا بھی شکر ادا کریں، یا رب کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی سوچ عطا فرمائی ہے کہ میں یہ نظارے دیکھ رہا ہوں تو میں تجھے یاد کر رہا ہوں۔ منیم بھائی، کیسی پیاری بات ہے یہ بھی، سبحان اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل بجا فرمایا سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے جی، اور اس کی اپنی شان یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ و جل شانہ و عم نوالہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ آپ دیکھیں سلمان بھائی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کئی انبیاء کرام آتے رہے، کم و بیش 124,000 انبیاء آئے، اور ان تمام انبیاء کرام نے آ کر جو اپنی امتوں کو تعلیم دی ہے، ان میں جو بنیادی عقائد ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، عقائد وہی تھے، ہاں احکام کے اندر فرق ضرور رہا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آ کر فرمایا یہی کہ اللہ تبارک و تعالی معبود حقیقی ہے، اور پچھلے انبیاء کرام بھی یہی فرماتے رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقتاً عبادت کے لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے.
آپ
دیکھیں کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کی مقدار کے برابر بھی کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا
جی.
عبادت کی نیت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں تم ان کو سجدہ کرو, تو وہاں پر بھی عبادت کا سجدہ مراد نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ مراد تھا. اسی طرح یعنی کسی بھی صورت میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. وہی جو ہے وہ مستحق عبادت ہے, وہی قادر ہے, وہی غنی ہے اور وہی خالق ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینا شروع کیا تو خالق ہوا, نہیں, وہ ہمیشہ سے خالق ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب جو ہے اب دیکھیں رازق ہمیشہ سے ہے, جب مرزوق بھی نہیں تھا تب بھی وہ رازق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, اور اس کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اب اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرو, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ کی شان مزید بڑھ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی شان ہے, ایسا مقام ہے. آپ دیکھیں ایک فٹ کی ایک ٹائل جو ہے نا وہ بغیر کسی ستون اور سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی, اتنا بڑا آسمان بغیر سہارے کے کھڑا ہوا ہے. اللہ کی شان نہیں تو کیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اربوں کھربوں کروڑوں لوگ آئے لیکن کسی کے انگوٹھے کی لکیریں آپس میں ملتی نہیں ہیں, یہ اللہ کی شان نہیں تو کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انسان پیدا فرمائے لیکن کسی کی شکل آپس میں ملتی نہیں ہے. ہر ایک کا جو ہے وہ شکل جدا ہے, ہر ایک کا نقشہ جدا ہے, ہر ایک کے سائز جدا ہیں. آپ دیکھیں کہ آنکھیں سب کے پاس دو ہیں, ناک سب کے پاس ایک ہے, کان سب کے پاس دو ہیں, زبان سب کے پاس ایک ہے, پاؤں سب کے پاس دو ہیں. ان چیزوں کے اندر تو بندوں کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن شکلیں سب کی جدا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں تو کیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, یہ اس کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے, یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. آپ دیکھ لیں ہمارے جسم کے اندر سمجھیں ایک کمپیوٹرائز سسٹم اس سے بھی بڑھ کر ہے, کہ دیکھیں دل ہے ہمارے پاس اور ہمارے جسم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم لگایا ہے اس کو بندہ اس پر غور کر لے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وہ حاجی عبد الحبیب زید مجدہو جو ہے وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ہم گئے تو وہ بیمار تھا نا, اب وہ اپنی طرف سے نا کچھ کھا نہیں سکتا تھا, یعنی وہ صرف جو ہے نا جوس وغیرہ پیتا یا دوسری چیزیں پیا کرتا تھا لیکن کچھ کھا نہیں سکتا تھا. اب وہ کہتا ہے بہت بڑا اس کے پاس پیسہ بھی اور بڑا مال, اس کی فیکٹریاں جائیداد سب کچھ اس کے پاس, سارا کچھ اس کے پاس. وہ اپنی دکان کے اندر بیٹھا تھا, شیشے والی اس کی دکان تھی, اور اس نے اپنی دکان سے دیکھا کہ سامنے فٹ پاتھ پر جو ہے ایک فقیر جو ہے وہ ملنگ سا بندہ, ایک غریب سا بندہ, پھٹے ہوئے کپڑے, وہ جو ہے وہ روٹی پر دال رکھ کر اس کو کھا رہا تھا. اب وہ اتنا بڑا پیسے والا بندہ اور اتنی بڑی پارٹی اور اتنے اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد, اس نے ایک جملہ کہا. اب وہ وہاں پر جو اسلامی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. اس نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ کیا تھا کہ کاش کہ میں بھی اسی طرح اپنی مرضی سے کھا سکتا. اللہ اکبر, دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا رحیم و کریم ہے, اس کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں, یہ اندھے سے جا کر کوئی پوچھے کہ آنکھوں کی اہمیت کیا ہے, اور اس طرح گنگے بہرے سے جا کر کوئی پوچھے کہ کانوں کی اور زبان کی اہمیت کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ان کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور کما حق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, جو اللہ نے فرمایا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے, جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایک چیز ہے, اور اسی کو ہمارے بزرگان دین نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کیا جائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے.
مدینہ مدینہ ماشاءاللہ, بڑی پیاری گفتگو فرمائی. کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی
سلمان بھائی, میری آپ سے ایک گزارش ہے, میرے کو یہ ناصری سنا دیجیے, مثال تیری چہل پہل ہزاروں عید ربیع الاول.
کیا بات ہے مدینہ مدینہ, ماشاءاللہ آپ کے کلام کی فرمائش. مدینہ مدینہ جی,
بلال تعریف اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی کلام سنا دیں, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں.
مدینہ مدینہ جی,
میں صدیق تاریخ سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی مجھے یہ نہ سنوا دیں, ہم کو الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے.
ٹھیک ہے, مرحبا جی.
عدنان علی یوسفی لاہور سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا سلسلہ ہے, یہ ڈیروں برکتیں لٹا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں عمر میں ڈیروں برکتیں عطا فرمائے. نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ یہ والی منقبت سنا دیں, امداد کن امداد کن.
آگے بڑھتے ہیں, آپ میسیجز مزید بھی لیتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت سیدہ زہرا والی منقبت یہ سنوائی جائے. سبحان اللہ, مرحبا جی, اللہ آپ کو برکت دے. سلمان بھائی پشتو کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی, مرحبا, آپ کی آپ کا فرمائش کرنا. کچھ کلام بھی شامل کر لیتے ہیں ابھی سلسلے کے اندر, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نصیب چمکے گے فرشیوں کے جو عرش کے چاند آ لگیں گے, نصیب چمکے گے فرشیوں کے جو عرش کے چاند آ لگیں گے, جھلکتے جن کی گا پلک پل روشن او شمس تشریف لا لگیں گے, جھلکتے جن کی گا پلک روشن او شمس تشریف لا لگیں گے. نثار تیری جگل بغل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول, نثار تیری جگل بغل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے گئے, زمانے پر کا یہ قاعدہ گئے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمت جن کی کھا رہے گئے انہی کے غم کی گا رہے گئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ جی.
اب تو بس ایک گیت سن گئے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک گیت سن گئے ہماری, اب تو بس ایک گیت سن گئے کہ مدینہ ٹھکانا سرکار کی گلی میں, آنکھیں تو دیکھ دیکھو پگھلیں گی مضطرب تھی دل بھی ہوا روانہ, سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھنے گا ایک دن مجھے زمانہ, ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں, اب تو بس سن گئے تو تو بس گی تن گئے اب تو بس گی تن گئے مدینہ دیکھوں.
اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے جہاز بڑے بڑے وزنی جہاز میں نے آپ دیکھیں شہزاد بھائی جو ہیکل یعنی بحری جہاز کے اور اس سے اوپر کا لفظ کیا استعمال کروں وہ پانی میں تیر رہے ہیں اور چھوٹا سا پتھر چھوٹا سا پتھر اسی پانی کے اندر کہ جس میں بہت بڑا جہاز وہ تیر رہا ہے اسی سمندر میں چھوٹا سا پتھر پھینکو تو وہ ڈوب جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے جو جہاز کو چلا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں؟
بے شک اصل کے اندر آپ تو کشتی کی بات اور جہازوں کی بات کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر آبدوز ہے.
اللہ اکبر.
آبدوز جو جس کا کام ہی وہ سمندر کے اندر چلتی ہے اور پھر وہ ساری کی ساری لوہے کی بنی ہوتی ہے.
جی
ایک تو ہوتا ہے کہ جناب کشتی ہے جناب وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے یا پھر اس کے علاوہ فائبر کی بنی ہوئی ہے, نہیں وہ ساری کی ساری مکمل طور پر, ادھر آپ نیوی میوزیم میں جائیں وہاں پر آپ دیکھیں مکمل طور پر وہ ساری لوہے کی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر فلسفہ کیا ہے جو آپ فرما رہے تھے نا, اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا فوز مبین کے اندر. کمال, کیونکہ اعلی حضرت بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. کمال کے آپ نے فرمایا اصول یہ ہے کہ ہر جو ثقیل چیز ہوتی ہے بھاری چیز ہوتی ہے اپنے سے ہلکی چیز کو اوپر ابھارتی ہے, یہ اصول ہے. اور اسی بنیاد پر اس وقت جتنے بھی یہ جہاز چل رہے ہیں شپس ہیں یا اس کے علاوہ آبدوز ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ اسی بیس پر ہی سمندر کے اندر یا پانی کے اندر چلتے ہیں, یہ اصول ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے, سائنٹسٹ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو ایک کوئی بھی چیز ہے اس کی ایک طبعیت ہے جس کی بنیاد پر وہ ایسا ہو رہا ہے, اس کی ایک خاصیت ہے جس کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے اور اس اصول کی بیس پر ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جناب یہ جو اس میں خاصیت ہے یہ کس نے رکھی ہے؟
اللہ
بات اس پر آتی ہے نا. آپ کہتے ہیں جناب ایک کاغذ ہے وہ تیر رہا ہے اور آپ نے ایک سوئی کو بیچ میں ڈالا تو جناب وہ ڈوب گئی ہے, لیکن اس کے اندر یہ خصوصیت یہ کس نے رکھی ہے؟ ایک عام لوہا ہے اور ایک آپ کے پاس گولڈ ہے سونا ہے, دونوں کے اندر خاصیت جدا جدا ہیں, الگ الگ ہیں. سونا بھاری ہے اور اس کی نسبت یہ اتنا بھاری نہیں ہے, دونوں کو اگر ایک سائز کے اندر آپ لیں گے تو سونا بھاری ہوگا, یہ اصول ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا, سائنٹسٹ حضرات اس کو بیان کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں الجر والاسقال, ایک علم ہے اور اعلی حضرت کمال کے اس کے ماہر تھے.
سبحان اللہ.
تو بات آپ ہی کی ہے کہ یہ ساری رب کائنات کی شانے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنا بیان کیا, آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو راستے کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی چرخا کات رہی تھی. اب یہ ہے چھوٹی سی ایک مثال لیکن کمال کا اس کے اندر سبق موجود ہے. آپ گزرے, آپ نے فرمایا کہ بڑھیا ساری زندگی تو نے چرخا کاتنے میں گزار دی, بھلا یہ بھی تو بتاؤ کہ تو نے اپنے رب کوئی یہ بھی پتا ہے کہ کوئی ہے ہستی کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ میرا چرخا ہے.
واہ
واہ. جہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جب انسان کے پاس کی چیزیں ہوتی ہیں
جی.
اور ایک وہ شخص کے جو چاہے تو ساری زندگی گزار دے لیکن اس سے سبق حاصل نہ کرے,
آئے آئے.
اور ایک وہ شخص کے جو چھوٹی سی چیز پر بھی توجہ کرے تو اپنے خالق کو پہچان لے.
واہ واہ واہ.
تو اب انہوں نے کہا کہ بڑھیا بتاؤ, تو انہوں نے کہا یہ دلیل میرا چرخا ہے. ان کا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب تک میں اس کو نہیں چلاتی اس وقت تک یہ چلتا نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا جو نظام ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو بغیر کوئی چلانے والے کے یہ ایسے ہی چل رہا ہو. یہ میرا چرخا ہی میری دلیل ہے. انہوں نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے, اگلی بات یہ بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے کوئی چلانے والا چلا رہا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ وہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟
جی.
اس نے کہا کہ وہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے, وہ دو نہیں ہو سکتی.
انہوں
نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب میں اس کو ایک طرف چلاتی ہوں تو تب یہ صحیح چلتا ہے, اگر میرے مقابل کوئی دوسرا بیٹھا ہو اور وہ اس کو چلا رہا ہو تو کہا کہ یہ ہرگز نہ چلے اور یہ سارا نظام ہی خراب ہو جائے. تو انہوں نے کہا یہ جو پوری کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ یہ بگڑا نہیں ہے, کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہا ہے.
واہ واہ, اور وہ وحدہ لا شریک,
ایک
ہی ہے
وہ, ایک ہی ہے.
سبحان اللہ
سبحان اللہ. اور پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ تو کمال کا ہے. ایک ایسا شخص تھا نا کہ جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا, دہریہ جس کو کہتے ہیں. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ وہاں کے لوگ تھے, ان کو کافی اس طرح کے دلائل اس نے دی. اس نے کہا کہ جناب آپ جس خدا کی بات کرتے ہو کہاں ہے, دکھاؤ, بغیر دیکھے آپ خدا کو مانتے ہو. تو اس پر لوگ آئے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضور اس طرح کا ایک شخص ہے اور وہ اقلیات کے ساتھ وہ اس چیز کو سامنے رکھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ اس کا کچھ ساتھ مناظرہ کریں, اس سے ڈیبیٹ کریں, اس سے گفتگو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ثبوت ہو جائے.
جی,
اس پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ جہاں مناظرے کی جگہ اور وقت طے ہوا تھا آپ کچھ دیر کے بعد وہاں پہ پہنچے. تو آگے سے کہنے لگا کہ جناب آپ اتنے بڑے مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ وقت کی پابندی بھی نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں یوں کہوں, وہ کیا کہ میں راستے میں آ رہا تھا, جنگل سے گزر رہا تھا, میں نے ایک درخت کو دیکھا کہ اچانک وہ کھڑے کھڑے گر گیا, پھر وہ کٹنا شروع ہو گیا, تختے بننے شروع ہو گئے, تختے جڑنے شروع ہو گئے, ایک کشتی بن گئی, کشتی بننے کے بعد پھر وہ کشتی دریا پر پہنچی, پھر دریا پر پہنچنے کے بعد اس کے اندر چپو بھی آ گیا, اور وہ چپو کے ساتھ جناب وہ کشتی خود بھی چل رہی ہے, اور وہ پیسے جناب مسافروں سے لیتی ہے اور لے کر دوسرے کنارے تک چھوڑ کے آتی ہے. وہ آگے سے ہنس پڑا, وہ کہتے ہیں یہ دیکھو مسلمانوں کے اتنے بڑے امام اور اس طرح کی مضحکانہ باتیں کرتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا بس میں یہی بات کرنے آیا تھا.
واہ 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 واہ,
جس بات پر ہمارا مناظرہ تھا, ڈیبیٹ تھی, اس کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ جب ایک چھوٹا سا درخت جب وہ خود بخود نہیں کٹ سکتا,
جی,
جب کٹنے کے بعد خود اس کے تختے نہیں بن سکتے, اور پھر اس کے بعد وہ خود نہیں جڑ سکتے, اور جڑنے کے بعد پھر وہ خود کشتی نہیں بن سکتی, اور پھر وہ خود نہیں چل سکتی, حرکت نہیں کر سکتی,
جی,
وہ خود کسی سے کوئی چیز نہیں لے سکتی, تو پھر یہ نظام کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے, رب تعالیٰ کا پورا ایک نظام ہے, یہ ایسے کسی چلانے والے کی چل رہا ہے. بس یہیں پر آپ نے مناظر آپ جیت گئے. حقیقت ہے کہ بغیر بنانے والے کے یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر اگلی بات دیکھیے, انسان ہے, انسان اگر تھوڑا سا اپنے اوپر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اور اس کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. سلمان بھائی آپ دیکھیے, ہم سانس لیتے ہیں, ہم زندگی گزارتے ہیں, تو عام روٹین کے اندر گھر میں بھی رہتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں, وہاں پر گرد و غبار بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے, ہمارے ناک کے اندر بال رکھے ہیں, چھوٹے چھوٹے بال ہیں. کیا ہے بھائی ان کا کیا فائدہ ہے؟ اب ویسے اگر ہم غور نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. کیسے, کس طرح؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ ناک کے یہ بال نہ ہوتے نا, تو ہمارا نظام انہضام, تنفس, سارا یہ سسٹم پورا ہے, ڈائجسٹو سسٹم, یہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا. کیوں ختم ہو جاتا؟ اس لیے کہ جتنی گرد و غبار ہوتی ہمارے یہی نظام تنفس سے ہوتے ہوئے پھر آگے وہ ہمارے گردوں کے اندر, پھر ہمارے پھیپھڑوں کے اندر, پھر آگے یہ سارا سسٹم پورا یہ خراب ہو جاتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس انداز کے ساتھ کی ہے, اور یہ رب تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایسا مظہر بن گئی کہ انسان کی تخلیق کے اندر اس کا, اور انسان کے زندہ رہنے کے اندر اور اس کی زندگی گزارنے کے اندر اس کا اتنا بڑا عمل دخل ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں, انسان ہے, سب سے بڑی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں, وہ کیا, آج سائنس نے بھی بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں, جیسے روبوٹ بنائے ہیں. روبوٹ کیا کرتے ہیں, پیچھے اس کو ایک فنکشن دیا جاتا ہے, پیچھے اس کو باقاعدہ طور پر وہ ایک آپشن دیے جاتے ہیں, اور پھر اس کو کہا جاتا ہے یہ کرو وہ کرو. جب تک کمپیوٹر پیچھے نہیں چلے گا, اس وقت تک جب تک وہ آرڈر نہیں لے گا, اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. مشین ہے وہ ایک, اس میں ارادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے.
اللہ,
یہ کیسی چیز ہے جو رب کائنات کی وحدانیت پر ایسی دلیل ہے جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا. دیکھیے اب میں اس وقت یہ موبائل میرے ہاتھ میں, یہ ایک کپ میرے ہاتھ کے اندر, میں چاہوں تو اس کو ادھر رکھوں, یہ ارادہ ہے, چاہوں تو ادھر رکھوں, یہ ارادہ ہے, اور یہی ارادہ اللہ تبارک و تعالی کی شان پر، اس کی وحدانیت پر اور انسان کے مخلوق ہونے پر، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے جلوے کائنات میں جگہ جگہ پر ہیں۔ سلمان بھائی ایک بات عرض کرتا ہوں،
جی
چاند سورج یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم دن اور رات کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالی نے نظام ان کا ایسا بنایا ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ گرمیاں اور سردیوں کا سلسلہ، گرمیاں جناب آتی ہیں، اور اللہ تعالی نے چار موسم بنائے، دو نہیں چار بنائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ڈائریکٹ اگر سردی آ جاتی تب بھی ہمارا جسم اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ اس کو برداشت کر سکے، کہ ڈائریکٹ انسان کی ایک نیچر ہے کہ انسان کسی چیز کو جب وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ہمارا جو ایک باڈی ہے یہ جو سردی ہے یا گرمی ہے اس کو جب ایکسیپٹ کرتی ہے تو ایک آہستہ آہستہ طریقے سے کرتی
جی۔
اور یہ جو خزاں اور بہار ہے
جی،
یہ دونوں کی دونوں یہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے ہمیں سردی کی طرف لے کے جاتی ہیں یا پھر گرمی کی طرف لے کے جاتی ہیں
جی۔
اور یہ چار موسموں کا ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اب دیکھیے چاند ہے، سورج ہے، سورج کبھی شمال میں ہوتا ہے کبھی جنوب میں ہوتا ہے، ابھی آج کل سورج یہ جنوب میں ہے، ساؤتھ کے اندر ہے
جی،
اور ہمارے یہاں سردیاں ہیں، اور یہی جب جون جولائی کے مہینے ہوں گے تو یہاں ہمارے شمال کے اندر نارتھ کے اندر یہاں گرمیاں آ جائیں گی، اور جنوب کے اندر ساؤتھ کے اندر وہاں سردیاں ہو جائیں گی۔ یہ سسٹم اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ خط استوا جس کو ہم ایکویٹر کہتے ہیں، وہاں سے شمال کی طرف سورج جب جاتا ہے 21 مارچ کو سورج ایکویٹر پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ نارتھ کی طرف جاتا ہے، یہاں تک کہ تقریباً 23.5 درجے یعنی 23.something degrees یہ شمال کی طرف جاتا ہے، نارتھ کی طرف جاتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یقین مانے، حالانکہ یہی سورج اگر یہ اپنے طور پر چل رہا ہوتا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ مکمل 90 ڈگری تک یہ پول تک جاتا، نارتھ پول تک جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی کون سی ہستی ہے جس کو واپس لا رہی ہے، خاص لمیٹڈ حد تک جانے کے بعد پھر واپس لا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ تو اس کے اندر تو ارادہ نہیں ہے، یہ تو ایک بے جان چیز ہے، تو یہ واپس پلٹ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 22 سپٹمبر کو یہ پھر ایکویٹر پر آیا، پھر اس کے بعد یہ جناب ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے، اور پھر اتنے ہی ڈگری جتنا وہ نارتھ میں گیا تھا، پھر وہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر واپس پلٹ رہا ہے۔ عجیب بات ہے،
اللہ اللہ اللہ،
یہ رب تعالی کی قدرت اور رب تعالی کی وحدانیت پر دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، کل فی فلک یسبحون،
اللہ اللہ اللہ،
الشمس والقمر بحسبان،
جی
یہ اللہ تعالی کی وحدانیت کا مظہر ہے۔ نہ سوچنے والا ہو، تدبر تفکر نہ کرنے والا ہو تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی سوچ اور فکر رکھنے والا ہو تو اس کو بہت کچھ نظر آتا۔
اللہ اللہ اللہ،
ایک اللہ تعالی کے ولی گزرے ہیں
جی،
ایک معتبر تفسیر کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے، وہ بہت بڑے ولی تھے، زندگی ان کی عبادت میں گزر گئی، تو ایک دن والدہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے، ان کی والدہ بھی ولیہ، ان کے پاس جا کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ تو والدہ نے کہا بیٹے تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیے عبادت کیسی۔ اچھا پھر بیٹے ایسا کیا ہوگا کبھی آپ نے عبادت میں غفلت کی ہوگی؟
جی
امی مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی غفلت کی ہو۔
اللہ
اکبر، انہوں نے کہا پھر بیٹے اتنی بات تو ضرور ہوگی کہ ایک دن یا ایک لمحہ ایسا ہوگا کہ تو نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہوگی اور بغیر فکر کے واپس آئی ہوگی۔
اللہ
اتنا تو ضرور ہوگا۔ اب جواب سنیے ادھر سے، انہوں نے کہا ہاں امی جان ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ کیسے لوگ تھے! اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جب نگاہ انسان آسمان کی طرف اٹھائے یا زمین کی طرف ہو یا اپنے آپ کی طرف ہو، رب کائنات کو یاد کرے،
اللہ
قدرت کو یاد کرے، کس پروردگار نے کیسا نظام بنایا!
سبحان اللہ!
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں آپ کا ایک بیان کیا علم کلام کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے پہاڑوں پر پیدا ہوا، اس کے پاس کوئی دعوت نہیں گئی، کسی نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا، آپ نے فرمایا اس پر لازم ہے کہ کم از کم اس بات کا اعتقاد رکھے کہ کوئی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا۔
سبحان اللہ,
وہی تو ہے جو نظام ہستی
چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منیم بھائی, اگر درختوں کو دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے کہ درخت ہے, آپ دیکھیں اس کا اگنا بھی ایک کمال ہے. زمین کے اندر دیکھیں, زمین تو بے جان ہے نا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر جو ہے وہ پانی برسا کر یا اس کو پانی جو ہے وہ عطا کر کے اس کے اندر جو ہے وہ ایک جان پیدا کی ہے کہ اس میں سے درخت جو ہے وہ نکل رہا ہے اور پھر پودا جو ہے یہ اگ رہا ہے, فصل جو ہے یہ اگ رہی ہے, اناج جو ہے یہ نکل رہا ہے. کچھ اس پر روشنی ڈالیے,
آپ دیکھتے چلے جائیں, جس چیز کو دیکھے نا بندہ اس کو اندر تھوڑا سا غور کر لے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عجیب اشیاء پیدا فرمائی ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں کروڑوں درخت ہیں, اب کروڑوں درختوں کے اندر پتہ نہیں کتنے پتے ہوں گے اور وہ سارے پتے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے کہ کروڑوں درختوں کے جو اربوں کھربوں پتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اسی طرح آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے چلے جائیں, اس چیز کے اندر جو رنگ ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں بہتی ہوئی ندیاں, یہ سمندروں کا تلاتم, دریاؤں کی روانی, یہ پھوٹتے ہوئے چشمے, یہ تتلی کے پروں میں قدرت کے رنگوں کی میناکاری, اسی طرح مور کے پروں میں قدرت کے رنگوں کی میناکاری, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں, بندہ صرف انہی کے اندر غور کر لے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت مزید بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کیسے کیسے پیدا فرمائی ہیں اور کس کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں. تیرے دو ہاتھ ہیں تو ان میں سے دونوں ہاتھ کیسے برابر ہیں, ایسا نہیں کہ ایک کا سائز کچھ بڑا ہو اور دوسرے کا سائز کچھ کم ہو, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے. اور سلمان بھائی یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ علم دین بھی مکمل طور پر حاصل کرے اور جو بنیادی عقائد ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھے, وگرنہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں وہ ایک نیک عالم بھی تھے اور ایک جو ہے وہ خالی عابد تھا, اس کے پاس علم دین نہیں تھا. وہ شیطان جو ہے اس کے دونوں کے درمیان جو فرق بیان کیا گیا وہ کس طرح کہ شیطان جب عالم کے پاس آیا اور ایک سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سوئی کے اس سوراخ سے کیا اس ایک اونٹ کو گزار سکتا ہے, تو عالم نے کیا جواب دیا, کہا تو اونٹ کی بات کرتا ہے, اللہ پوری کائنات اس میں سے گزار سکتا ہے. اور دوسرے سے ایک جاہل سے پوچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سوئی کے سوراخ سے ایک اونٹ کو گزار سکتا ہے, تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اونٹ کیسے جا سکتا ہے, طرح طرح کی باتیں سوچنے لگ گیا. تو اب دیکھیں کہ علم دین جب تک نہیں ہوگا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بنیادی عقائد کا علم بھی ہو کہ اور بندہ اس کو اپنی عقل سے نہ سوچے کب کہاں کیسے کیوں, یہ ساری عقل کی باتیں ہیں, یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں, البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کا, تفکر کا, تدبر کا حکم دیا گیا. اور بارہا قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو کوئی گن بھی نہیں سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک, اب اس کی ذات میں, صفات میں, افعال میں, احکام میں, اسماء میں کوئی اس کا شریک نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کے علاوہ تمام کو بخش دے گا. اب دیکھیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے, حتیٰ کہ اعمال کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اعمال کے حوالے سے بھی ایسا کوئی عمل نہ کرو جس میں شرک کا شائبہ ہے, جیسے ریاکاری ہے اس کو شرک اصغر کہا گیا. اب اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سخت ناپسند فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت اس طرح کے جو اعمال ہیں بندے کے منہ پہ مارے جائیں گے, اور کیا کہا جائے گا, جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کے اس کا اجر لے لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اس کی ذات کے حوالے سے بھی وہ بنیادی عقائد ان کو سیکھا جائے, وہ مکمل طور پر درست رکھے جائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں ان کے اندر غور کیا جائے, حتیٰ کہ اعمال کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں ان میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خیر ملتی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو, اور جو تکلیف دیتی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کرو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے, بیماری کی نسبت اپنی طرف, شفا کی نسبت اللہ کی طرف, میں بیمار ہوتا ہوں تو رب مجھے شفا دیتا ہے, یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ مجھے شفا دیتا ہے, نہیں کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اور اپنے دل کے اندر بھی بندہ ان چیزوں کو پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے, جب ان میں غور و فکر کرے گا, تدبر کرے گا, بڑی بڑی نشانیاں دیکھے گا, تو بندہ واقعی حیران ہوگا کہ وہی رب ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے.
اللہ 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 سبحان اللہ. صوفیاء اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت و جلال کا بیان کرتے چلے آئے ہیں. رسالہ کشیریہ کی ایک عبارت میرے سامنے ہے، سنیے. سبحان اللہ، ان الحق سبحانہ وتعالی موجود قدیم واحد حکیم قادر علیم قاہر رحیم مرید سمیع مجید رفیع متکلم بصیر متکبر قدیر حی احد باقن صمد. اللہ کریم کی یہ شان ہے، سبحان اللہ. اور آگے آگے کیا فرمایا، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِعِلْمٍ، علم علم کے ساتھ وہ عالم ہے، سبحان اللہ. قادرٌ بِقُدْرَتِهِ، سبحان اللہ. مُرِيدٌ بِإِرَادَتِ، سَمِيعٌ بِسَمْعٍ، بَصِيرٌ بِبَصَرٍ، مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ، حَيٌّ بِحَيَاتٍ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ موجود ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سبحان اللہ. واحد، وہ واحد ہے، اکیلا ہے. حکیم، حکمت والا ہے. قادر، قدرت والا ہے. علیم، علم والا ہے، سبحان اللہ. قاہر، اور قہر والا بھی ہے. رحیم، رحم کرنے والا بھی ہے. مرید، وہ صاحب ارادہ بھی ہے، اور اس کا ارادہ یہ جس طرح اس کی ذات حقیقی ابدی، جس طرح اس کی ذات ازلی ابدی شرمدی ہے، اس کے ارادے کی شان بھی ویسی ہی ہے. ہمارے کیا ارادے اور کیا ہماری ہمتیں ہیں، ہمیں تو جو اس نے جتنا عطا کیا ہے اتنا ہی ہے، لیکن جو اس کے پاس ہے وہ اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، شرمدی ہے اور لامحدود ہے. ٹھیک ہے جی، آگے آگے سماعت فرمائے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات یہاں اور بھی جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمیع، سننے والا بھی ہے. مجید، بزرگی والا بھی ہے. رفیع، اونچی شان والا ہے. متکلم، کلام کرنے والا بھی ہے. بصیر، دیکھنے والا بھی ہے. متکبر، کبریائی والا بھی ہے. قدیر، قدرت والا بھی ہے. حی، حیات والا بھی ہے. احد، اور ایک ہی ہے. باقن، باقی رہنے والا ہے. صمد، اور بے نیاز ہے، کسی کا کسی شے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. الہ ہونا، کون الہ ہے؟ دلیل الوہیت کیا ہے؟ دلیل الوہیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. مخلوق ایک دوسرے کی محتاج ہے، یا مخلوق خالق کی محتاج ہے، یاد رکھیے گا. مخلوق ایک دوسرے کی بھی محتاج ہوتی ہے، اور اگر ایک دوسرے کی محتاج نہ بھی ہو تو کم از کم کس کی محتاج ہے؟ خالق کی محتاج ہے. لیکن جو خالق ہے، جو الہ ہے، جو مستحق عبادت ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی شے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے. دلیل الوہیت کیا ہے؟ اللہ
سمیع ہونا، بصیر ہونا، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شایان شان ہے، اپنی قدرت کے مطابق. ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ جسم کے اعضاء ہیں اور اللہ جسم سے پاک ہے، اس کی اپنی شان.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جی میں یہاں ایک بات کروں، ہمیں تو لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا.
صحیح بات،
ایک تو وہ ہے کہ نابینا کو نظر نہیں آتا،
کیا
اور جس کی آنکھیں ہیں اس کو بھی لکھا ہوا نظر نہیں آتا. یہ میرے پاس ہمارے سلسلے کا یہ رن ڈاؤن جو ہے نا، یہ رکھا ہوا. ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے میری نظر کمزور ہے لیکن مجھے نظر آتا ہے. اب میں اگر یہ چشمہ اتاروں گا تو قریب کی نظر میری کمزور نہیں ہے، تو قریب سے مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے، بالکل صحیح نظر آ رہا ہے. اب یہ میں اس کو قریب کرتا جاؤں گا، اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے.
کیا بات، اللہ،
یہ مخلوق
دور کر دیں، مطلب دور کر دیں، اب
جی
کسی کو دور کر دیں تب بھی نظر نہیں.
بالکل، یعنی ابھی تک نظر آ رہا ہے.
جی جی،
ابھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے،
جس کی نظر تیز بھی ہو تو تب بھی دور کر دیں اس کو، ایک لمٹ
نظر آئے گا،
دور نہیں نظر آئے گا،
لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ ہمارے دیکھنا، ہم کیا چیز ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اللہ اکبر، خالق ہے، خالق سے مخلوق کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. نگاہ مصطفیٰ کی بھی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. اللہ کریم کی خاص عطا ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے محتاج ہیں، اور یہ کمال اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پر کرم فرمایا ہے کہ محبوب پر اپنا خاص ہی فضل فرمایا ہے۔ یہ حضور کی عظمت اور شان کیا ہے، اور یہ بھی اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمائی ہے۔
ایک موقع ہے، سلمان بھائی فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا تو نے ہمیں سکھایا تو ہے لیکن ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے رب العالمین جل وعلا کے دیے ہوئے علم کا اظہار فرماتے ہیں، وہ علم مزید فزوں تر ہوتا ہے جو فرشتوں کے علم کے علاوہ ہوتا ہے۔ پھر فرشتے اعتراف کرتے ہیں کہ رب العالمین تو نے صحیح فیصلہ فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم بھی دیا اور اپنی نیابت بھی عطا فرمائی۔ ایک آیت کریمہ، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ رب کا فرمان ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتے، فرشتوں سے فرمایا۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ یہود آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آپ اے محمد کہتے ہیں کہ جسے حکمت ملتی ہے اسے خیر کثیر ملتی ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو خیر کثیر مل گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تو توریت دی ہے۔
صحیح،
اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کی باتیں ہیں یہ، تو ہمیں مل گئی، ہمیں تو خیر کثیر مل گیا۔
صحیح،
اور اس کے بعد پھر آپ کا قرآن یہ کہتا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کی بات کیسی ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ خیر کثیر دے دی گئی اور کبھی کہتے ہیں کہ تھوڑا علم دیا گیا، اور دونوں ہی باتیں آپ کے قرآن میں ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر تمام دریاؤں کا پانی اللہ تبارک و تعالی کے کلمات کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، جس سے لکھا جائے، جس کو عرف عام میں انک کہا جاتا ہے، یہ بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، رب کے علم و حکمت والے کلام کی شان یہ ہے کہ ساری مخلوق لکھنا شروع کر دے، سارے سمندر جو ہیں ان کا پانی انک بن جائے، ساری مخلوق لکھ لکھ کر اس پانی کو ختم کر دے گی، لنفد البحر، وہ انک وہ سمندر ختم ہو جائیں گے۔
نام مفتوح تاکید کا، اللہ اکبر، سبحان اللہ،
قبل ان تنفد کلمات ربی،
آئے آئے آئے،
اس سے پہلے کہ رب کے کلام ختم ہو، اس کی حکمتیں بیان ہو پائیں، اس سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائیں گے۔
آئے آئے،
فرمایا یہ نہیں کہ صرف دنیا کے سمندر ختم ہو جائیں گے، ولو جئنا بمثلہ مددا، جتنے سمندر ہیں اگر اتنے ہی اور بھی لائے جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، رب کے کلام ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ رب العالمین جل وعلا کے علم اور حکمت کی شان ہے۔ تو وہ ایک وہ تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو خلیفہ مطلق حضرت رب ہیں، اور کیا ارشاد فرمایا رب العالمین نے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ،
اللہ
محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا گیا جو آپ کو نہیں معلوم تھا۔
وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا،
اللہ اکبر،
اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان
اللہ۔ سلمان بھائی یہاں ایک بات عرض کروں گا،
جی حضور،
شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے مدارج النبوت میں لکھا، یہی آیت انہوں نے کوٹ فرمائی، پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کلمات ربی سے مراد کیا ہے، تفسیر کی دو حاجت پڑتی ہے نا، کلمات ربی سے مراد کیا ہے، کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب کلمات ربی سے مراد قرآن کے کلمات ہیں، بھائی ان کو لکھنے کے لیے تو ہم ابھی بیٹھتے ہیں تو ایک انک پوٹ ہی کافی ہے، یا دو لگا لیں تین، تو یہ پورے سمندر کی جہاں بات ہوئی، پھر ولو جتنا بھی مثل ہی مادادا کی بات ہو رہی ہے، ایک اور بھی لے کر آ جاؤ بھائی، تو یہ پھر سمجھ بھی بات نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ یہاں کلمات ربی سے مراد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات،
اللہ
تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں،
حیران
ہوں میرے شاہ میں کیا کیا
کیا کیا کہوں،
کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں،
سبحان اللہ،
کہ یہاں حضور کے اوصاف کی بات ہو رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو لکھنے کے لیے اب یہ صورتحال بنے گی، پوری آیت کی یوں صورت بنے گی کہ ایک طرف جناب یہ ساری انک بن جائے، یہ سمندر کے پانی، اور دوسری طرف دنیا کے جو درخت ہیں وہ قلم بنا دیے جائیں
واہ
اور پھر کاغذ ہوں اور سب اس پر اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان لکھی جا رہی ہو تو فرمایا یہ سارے ختم ہو جائیں گے لیکن شان مصطفیٰ صفات مصطفیٰ وہ کبھی ختم نہیں.
اللہ 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 اللہ.
تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب مصطفیٰ کی یہ شان ہے خود خالق کی شان کیسے جب وہ ہستی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ پنگوڑے میں ہوں خود نور اور وہ چاند کو کھلونا بنا دیں تو جب یہ قدرت مصطفیٰ کی ہے عبد خدا کی ہے
خدا کی قدرت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا خالق اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اپنے وجود میں ہی کسی اور کا محتاج ہے وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محتاج ہونا ہی ایک عیب ہے. اس اعتبار سے اگر تھوڑا اس کو یوں ایک طریقے سے ہم دیکھیں, چلیں عیب نہ بھی بولیں, چلیں ایک ضرورت بولیں, کچھ بھی بولیں, محتاج ہونا یہ عام مطلب مخلوق محتاج ہوتی ہے لیکن جو الہ ہوتا ہے یہ محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. احمد نے چلے کہ ناظرین آپ کو ایک بدری گلدستہ دکھاتے ہیں قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت قدم القدسیہ کا اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات, اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور بہت سی برائیوں کو سیاہ کاریوں کو مٹا دیتا ہے. عفون کا مطلب مٹا دینا, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ان برائیوں کو مٹا دیتا ہے. اور عفون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت صفت ہے کہ احادیث طیبہ کے اندر شب قدر میں جس دعا مانگنے کا تذکرہ ہے اس میں بھی اسی صفت کا ذکر ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پاؤں, اگر مجھے مل جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ تھی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے. یہاں پر عفو درگزر عفو الہی کا بڑا خوبصورت بیان کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اور بندہ یہ عرض کرتا کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اور وہ ہے الغفار. الغفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور اسی کا بالکل مفہوم تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ صفت بھی استعمال ہوتی ہے. اور وہ ہے الستار, چھپانے والا, عیبوں کو چھپا دینے والا. اللہ تعالی غفار بھی ہے, بہت زیادہ بخشش فرمانے والا بھی ہے, اور وہ ستار بھی ہے کہ عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے. مغفرت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے مٹا دینا. اللہ تعالی غفار ہے, غفار الذنوب ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور وہ ستار ہے کہ ستار العیوب ہے, بندوں کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. ایک بندہ تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ظاہر نہیں فرماتا بلکہ اس کے ساتھ پوشیدگی کا معاملہ فرماتا ہے, اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے. اسی لیے ہمارے اندر نہ جانے کتنے عیب ہوتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر نہ جانے کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں, ہماری تنہائی کے اندر نہ جانے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں فرماتا. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, اور بے شک میں ضرور بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے. میں ضرور بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے. توبہ کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت ہے وہ بہت واضح اور نمایاں ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے, شان غفاری ہے, شان ستاری ہے کہ وہ چاہے تو گناہگاروں کو بھی معاف فرما دے اور محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے معاف کر دے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا، لیکن اس شرک سے جو نیچے کے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے کسی عمل کی وجہ سے یا کسی کی سفارش کی وجہ سے یا خاص اپنے فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن جو توبہ کرنے والا ہے اس کے ساتھ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ بیان فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہیے اسے چاہیے کہ توبہ کرے، وہ توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع فرمائے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا۔
ماشاءاللہ، اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، یہ بھی اس کی شان ہے اور عظیم شان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بلا حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ آپ کے کوئسچنز ہیں کچھ، ان کو بھی لیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے، بہت شکریہ۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی ثانی نہیں، یہ کلام سنا ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ یہاں ایک میسج ہے، آپ نے کہا تھا شہزاد بھائی اسٹرونومی کے ماہر ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔ جی شہزاد بھائی، یہ کیا ہے فلکیات اسٹرونومی، تھوڑا اس کا بھی ایک جھلک دکھائیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظاہر ہیں، یقین مانے حقیقت یہی ہے۔ اصل میں اسٹرانومی جس کو ہم فلکیات کہتے ہیں، وہ زمین سے اوپر کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ان کو سمجھنا جاننا، مثال کے طور پر کون سا ستارہ سیارہ کس وقت کہاں ہے، کب پہنچے گا، یہ ساری جو ابحاث ہوتی ہیں اس کا تعلق فلکیات کے ساتھ، اسٹرانومی کے ساتھ ہے۔ مزید آج کل بہت ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی ہے کہ مختلف گلیکسیز کی ڈسکوری ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ساری، تو اصل کے اندر فلکیات اسی چیز کا نام ہے کہ جو افلاک کی زمین سے اوپر کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر بحث کرنا، ان کے بارے میں جاننا۔ کہ جیسے فلاں ستارہ، ابھی ہم سورج کی بات لیتے ہیں، کہ ہمارا علم توقیت اور فلکیات وہ اس سے بحث کرتی ہے کہ کس وقت فلاں شہر میں سورج طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، چاند کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، کس وقت زوال کے وقت پر ہوگا، کس وقت جناب عصر کے وقت پر ہوگا۔ یا اس کے علاوہ رؤیت ہلال ہے، جیسے 29 تاریخ کو چاند نظر آئے گا، نظر نہیں آئے گا، پوزیشن کیا ہوگی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساری، ہم الحمدللہ اعلی حضرت کو لے کے چل رہے ہیں، تو بس اعلی حضرت کو ہم نے لیا ہوا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ بیڑا پا رہا ہے۔
واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں شہزاد بھائی، یہ چلیں بات چل ہی نکلی ہے، تو یہ کہتے ہیں چاند کا پیدا ہونا اور چاند کا ویزیبل ہونا،
جی جی،
اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ سنتے تو ہیں ابھی چاند پیدا ہو گیا ہے، یہ چاند پیدا ہو جائے گا، یا نظر نہیں آئے گا، یا نظر آ جائے گا، یا اتنی دیر کی نظر آئے گا، ویزیبل ہوگا،
یا سفر میں ہے،
جی
یا سفر میں ہے چاند،
ہاں یہ سفر میں ہے، ابھی سفر کر رہے ہیں جی۔
اس میں بات یہ کہ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں گے تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں بیچ میں،
جی،
اور ایک طرف ہم اس طرح کا ایک گول چکر لگاتے ہیں،
ٹھیک
ہے، اب یہاں پر ہم یہاں پر کھڑے ہیں، اور یہاں سے کوئی شخص وہ ایک ٹارچ کو لے کر چلتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ٹارچ کو لے کر جب اس طرح چلے گا نا، تو درمیان کے اندر آپ یا یہیں پر ایک بال رکھ دیں، بال رکھ دیں اور وہاں پر ٹارچ ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، ٹارچ اگر ہوگی اس طرف آپ ہی کے ساتھ ہے، دیکھنے والے کے ساتھ، تو اس وقت یہ جو بال ہوگی یہ مکمل طور پر آپ کو روشن نظر آئے گی،
ٹھیک ہے۔
اچھا پھر کیا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا آپ اس طرف گھومیں، گھومیں گے تو اس کی دکھائی دینے کے اندر فرق آ جائے گا،
صحیح بات۔
مزید آپ یہیں پر کھڑے ہیں لیکن وہ ٹارچ والا یہاں پہ پہنچ گیا،
صحیح،
تو اب آپ کو آدھی بال نظر آئے گی،
صحیح۔
اب آپ بالکل ادھر آ گئے اس کی اپوزٹ سائڈ پر، اب اس کی روشنی مکمل طور پر ادھر پڑ رہی ہے لیکن آپ ادھر کھڑے ہیں،
صحیح،
تو یہ مکمل بلیک آپ کو نظر آئے گی،
صحیح۔
پھر آپ اس طرف آئیں گے تو پھر اس کی جو روشنی ہوگی وہ الٹے ہاتھ پہ وہ کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اگر آپ
تو 70 ڈگری پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اس والی سائڈ روشن نظر آئے گی, ادھر والی بلیک یعنی آدھا نظر آئے گا. پھر آپ اس طرف آئیں گے تو وہی پوزیشن ہو جائے گی.
ٹھیک,
یہ ایک جو ہم چاند کو گھٹتا بڑھتا دیکھتے ہیں اس کی یہی والی سچویشن بنتی ہے.
صحیح,
یہ پوزیشن ہوتی ہے اس کی. جس وقت ہم یہاں زمین پر ہوتے ہیں اور چاند ہمارے اس طرف ہوتا ہے اور سورج کی اس کی بیک سائڈ پر, چونکہ سورج بہت دور ہے چاند سے, تو اگر سورج ادھر ہو اور چاند گھومتے گھومتے یہاں پر آ جاتا ہے تو اس کی جو, چونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے,
صحیح,
سورج کی روشنی کا محتاج ہے,
صحیح,
تو ادھر سے سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کی بیک سائڈ پر,
صحیح,
ادھر سے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چاند نظر نہیں آتا, وہ بلیک ہوتا ہے, اس کو بلیک مون بھی کہتے ہیں.
اچھا,
ٹھیک ہے. اور پھر جیسے اس پوزیشن سے یہ چاند نکلتا ہے, چونکہ اس کی رفتار بنسبت اس کے زیادہ ہے ہمارے قریب ہونے کی وجہ سے, وہ بہت دور ہے یہ ہمارے قریب ہے, تو جیسے ادھر نکلتا ہے تو تھوڑی سی ادھر کرن پڑتی ہے, اس کو کہتے ہیں نیو مون, نیا چاند بننا کہتے ہیں نا, یہ نیا چاند بنے ہوئے اتنا ٹائم ہو چکا ہے.
جی,
مون ایج جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سورج,
چاند کی عمر,
جی جی, چاند
وہ
اتنے گھنٹے ہو گئے,
10 گھنٹے ہے یا 12 گھنٹے ہے,
تو اس کو کہتے ہیں, اس کو جو سائنٹسٹ نظر آتے ہیں یا ایسٹرانومر نظر آتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اس کی چاند کی پیدائش.
صحیح,
مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ہوتا ہے.
صحیح,
اور پھر اس کے بعد وہ جیسے وہاں سے نکلتا ہے تو یہ جیسے اس پوزیشن پر, بعض ایسی پوزیشن آتی ہے کہ جہاں پر چاند جو ہوتا ہے وہ ویزیبل ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
یعنی اس وقت تو چاند کسی صورت میں ہمیں نظر نہیں آ سکتا.
صحیح,
جیسے وہ اس پوزیشن سے باہر نکلتا ہے تو تقریباً جب ادھر ہوتے ہیں 0 ڈگری پر, جیسے ادھر تقریباً 11-12 ڈگری پر پہنچتا ہے تو پھر اس وقت وہ قابل رویت ہوتا ہے, دکھائی دینے کے قابل ہوتا ہے.
صحیح,
اور پھر یہ افق کے لحاظ سے, مختلف شہروں کے لحاظ سے اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں, اور پھر اور بھی بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جس کو ہم دیکھ کر اس طرح کا ایک اس کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ چاند کی کیا پوزیشن ہوگی.
مدینہ یہ بات بھی ہوگی. اچھا چلے,
لیکن شریعت کا مدار رویت
ہلال پر ہے, آنکھ سے دیکھنے کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا, درست بات ہوگی. اب دوسری بات ایک اور بھی عرض کروں کہ یہ بلو مون, ریڈ مون, سوپر مون,
کیا ہوا
یہ کچھ اس کی پہ
نہیں,
اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے چلے بات چل رہی ہے, تو یہ بھی تو اللہ کی شان ہے. ایک ہی چاند ہے لیکن کبھی وہ بلو مون ہو جاتا ہے, کبھی وہ ریڈ مون ہو جاتا ہے, کبھی وہ سپر مون ہو جاتا ہے, تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا مظہر ہے نا جی. کوئی ریڈ بنا رہا ہے تو بن رہا ہے نا, ہمیں خام خواہ تو نہیں ریڈ بنتا نا.
یہ بات میں نے ویسے کرنی تھی لیکن وہ میرے ذہن سے فی الوقت اوجھل ہو چکی تھی, آپ نے یاد دلا دی.
جی,
اللہ تبارک, اچھا یہ جو چاند ہے نا,
جی,
یہ کبھی ہوتا ہے اپوجی پر اور کبھی ہوتا ہے پریجی پر. کیا مطلب ہے؟ کبھی ہوتا ہے اوج پر, کبھی حدید پر. یعنی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے سورج چاند جو ہے ہماری زمین سے بہت دور چلا جاتا ہے.
ٹھیک,
اتنی دور چلا جاتا ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ نے اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ مزید آگے بڑھے.
اللہ اکبر.
پھر اس کے بعد وہ واپس پلٹتا ہے,
آئے آئے آئے.
واپس پلٹ کر پھر ایک ایسی پوزیشن پر آتا ہے کہ جہاں پر وہ زمین کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کو قریب آنے کی اجازت نہیں.
اللہ اللہ,
پھر وہ واپس پلٹ جاتا.
لمٹ ہے, فریڈم وتھ لمیٹیشن.
اب اللہ, اس کی جو چیز ہے نا, یہ جو چیز ہے چاند کی پوزیشن ہے, کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے.
میں تو حضور اسی پر وہ ہو رہا ہوں, آپ دیکھیں اس کا قریب آنا پھر دور جانا, یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ.
سورج کے بارے میں عرض کرتا ہوں کیونکہ اس کی ڈیٹ کوئی فکس نہیں ہوتی.
جی,
سورج کی ڈیٹ تقریباً فکس ہے. وہ کیا کہ 3 جنوری کو اور راؤنڈ اباؤٹ تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر چاند سورج زمین کے قریب ترین ہوتا ہے.
سورج,
جی,
یہ چاند,
سورج,
سورج,
میں سورج کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کا فکس نہیں ہے, وہ مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے. اس کا سال کے اندر یہ تقریباً فکس ہے, اور یہ بھی 3 جنوری یہ پکی نہیں ہے, اس سے کچھ آگے کچھ پیچھے یہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, زمین کے سب سے زیادہ قریب, حالانکہ ہماری عوام میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ دور ہوتا ہے. کیوں جی, سردیاں ہوتی ہیں.
ہاں جی, ہاں جی,
حالانکہ ایسا نہیں ہے.
صحیح.
دوسرے نمبر پر 3 جولائی کو تقریباً, ٹھیک ہے, 3 جولائی کو سورج زمین سے دور ترین ہوتا ہے.
اللہ اکبر,
اوج پر ہوتا ہے.
آئے آئے.
اب یہ آنا جانا اور پھر اس کے بعد مزید آگے نہ آنا
عجیب سی بات، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا.
اللہ اللہ اللہ، واہ واہ.
اب جو چاند کی بات ہے، چاند جو اس پوزیشن پہ جاتا ہے نا، اور جس وقت یہ ہوتا ہے فل مون، یعنی جس کو ہم بدر کہتے ہیں، ماہ کامل کہتے ہیں،
چودہویں رات کا چاند،
چودہویں رات کا چاند، تو اس وقت اگر یہ ہو اوج پر، دور ترین، اس کو کہتے ہیں مائکرو مون.
صحیح.
اور اگر یہ ہو قریب ترین،
صحیح،
تو اس کو کہتے ہیں سپر مون.
صحیح.
اس کو سپر مون کیونکہ وہ بڑا محسوس ہوتا ہے، بڑا لگتا ہے، اور پھر وہ روشن بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سپر مون کہتے ہیں.
صحیح.
اور پھر یہ جب گرہن لگتا ہے، گرہن کی ایک الگ پوزیشنیں ہوتی ہیں، تو جب گرہن لگتا ہے تو اس وقت بعض اوقات یہ ریڈ مون ہوتا ہے، یہ اس کی پوزیشن کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات بلو مون. ایسی
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات و صفات کی پہچان بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا جو ہے نا وہ آخری دم تک اپنی وحدانیت پر، اپنے نبی کی رسالت پر، دین اسلام پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. شہزاد بھائی، اتنی باتیں ہوئی ہیں یہ سپر مون اور مائکرو مون کی، تو یہ بھی بتائیں کہ کیا اس طرح ان کے زمین پر کوئی اثر بھی ہوتا ہے، سپر مون کا یا مائکرو مون کا یا چاند کی گھٹنے بڑھنے کا؟
بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، ہمارے ہاں نا توہمات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں،
جی،
بعض قوموں کے اندر اور بعض افراد کے اندر بہت زیادہ توہمات اور عجیب عجیب قسم کے، اور اس میں میں ایک بات بھی عرض کروں گا، ایک ہے علم فلکیات جس کو ایسٹرانومی کہتے ہیں، اور ایک ہے علم نجوم جس کو ایسٹرالوجی کہتے ہیں.
ایسٹرالوجی، جی صحیح.
ایک ہے ستاروں کا اثر، کہ فلاں جگہ پر ستارہ پہنچے گا تو یہ نمودار ہوگا، یہ کچھ ہوگا، یہ اثرات ہوں گے. اس کی نوعیتیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر جو لوگوں کے اندر باتیں مشہور ہیں نا، وہ غلط مشہور ہیں.
صحیح.
ٹھیک ہے. اور اس میں شریعت مطہرہ نے بہت ساری صورتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے، لہٰذا اس طرف تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. بس وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے.
پانی پر اس کا اثر پڑتا ہے شہزاد بھی، پانی چاند کی گھٹنے بڑھنے کا؟
نہیں جناب، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تحقیق، ایسی تحقیق کے کمال ہے، کمال ہے وہ. اگر چونکہ اس میں میں تفصیل کسی وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہا، مطلب میرے ذہن میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فوز مبین در رد حرکت زمین،
اس کو پڑھ،
بڑی تفصیل سے آپ نے لکھا ہے کہ جناب لو ٹائڈ اور ہائی ٹائڈ جو مون کا ہوتا ہے، مون کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا کمال
اس کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ، معلومات بھی مل رہی ہیں اور نہیں معلومات مل رہی ہیں. مدنی چل کے ناظرین، ہمارا رب بڑی شان والا ہے. مدنی چل کے ناظرین،
ایک بات عرض کرتا ہوں سلمان بھائی، ابھی آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آئی ہے.
جی.
دنیا مزار حشر، جہاں ہیں غفور ہیں. چاند ہے نا، اس کی 28 منزلیں ہیں، اور یہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اور چاند بھی ہے، اس میں گھٹنا بڑھنا نہیں ہوتا.
اللہ اللہ،
وہ صرف منزل غفر پہ رہتا ہے، یعنی وہی چودہویں کا چاند، اس میں گھٹنا بڑھنا نہیں ہوتا. پہلے جناب وہ گھٹ کر پھر بڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھنے کے بعد گھٹ رہا ہوتا ہے. یہ دنیا کا چاند ہے. میرا ایک اور چاند بھی ہے، کون سا؟ دنیا مزار حشر. چاہے دنیا ہو میرے مصطفیٰ،
اللہ اللہ،
چاہے دنیا کے اندر ہو، چاہے وہ قبر کے اندر ہو، اور چاہے وہ میدان محشر میں ہو، یہ تین مراحل ہیں. آپ نے فرمایا کہ دنیا مزار حشر جہاں ہیں، کیا ہے؟ غفور ہیں، حضور بخشتے ہیں.
واہ واہ واہ،
ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے.
اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. شہزاد بھائی، جو مدنی پورا آپ نے بیان کر رہے ہیں، وہ بھی آپ بیان کریں، پھر اس کے بعد ہم مدنی چنک ناظرین علمیہ میں جائیں گے، اور وہاں سے انشاءاللہ کچھ آپ کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، علمیہ آپ کو دکھائیں گے بھی، المدینہ علمیہ، اور کام کیا ہو رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بارے میں ہم نے بیان کیا. مجھے بتائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو نئی نئی باتیں آپ کی نالج میں آئی ہیں، تو اس سے یقیناً آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک پہچان میں جو ہے وہ اضافہ ہوا گا، اور دل میں خوشی بھی داخل ہوئی ہوگی کہ ہم جس خالق، جس مالک کے ماننے والے ہیں، اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت یہ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جتنا نالج، جتنا علم جتنا علم نافع اور جتنا جو ہے وہ نالج زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنا یہ اللہ نے چاہا تو معرفت الہی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. دیکھیں بھی اور غور بھی کریں, نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. مرشد کامل کا دامن ہاتھ میں رہے گا اور پھر اس کے ساتھ قرآن اور حدیث اور اس طرح سے یہ تلاوت بھی رہے گی اور بندہ پڑھتا رہے گا, تفاسیر بھی. سیاد الجنان زبردست ہے, ہمارے سامنے آسان ترین ذریعہ ہے. تو انشاءاللہ بندہ جو ہے یوں ہی ترقی کی منازل جو ہے وہ اللہ نے چاہ تو طے کرتا رہے گا. مدنی چلے کے ناظرین ابھی آپ ایک مدنی گلدستہ دیکھیں اور انشاءاللہ اس مدنی گلدستے کے بعد پھر ہم المریت العلمیہ سے سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. آپ کو دکھاتے ہیں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ. آئیے ابھی مدنی گلدستہ دیکھیے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے انا کہتے کہتے, سیگمنٹ شامل کرتے ہیں فائدے کی بات. بہت ساری باتیں واقعی ایسے ہوتی ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہم ایک طریقہ کار پر ایک ڈگر پر جس انداز میں چل رہے ہوتے ہیں اسی انداز میں چلنے کو پسند کرتے ہیں اور تبدیل ہونے کو کسی مثبت تبدیلی اچھی جو ہے تبدیلی اس کو لانے کے لیے اپنا ذہن نہیں بناتے. حالانکہ زندگی کے اندر انسان مختلف تجربات کرتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں, انسان کو اپنی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف اللہ کے نیک بندے بزرگان دین ان کا انداز ایسا ہی ہوا کرتا تھا. بزرگان دین رحم اللہ المبین فرماتے ہیں ایک انتہائی پتے کی بات فائدے کی بات ارشاد فرماتے ہیں, یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری میں دین کی بات پر عمل کرنے میں ذلت اٹھانا لوگوں کی باتیں سننا, ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے عزت کمانے سے بہتر ہے. جی ہاں, گناہ کر کے عزت کمانے سے یہ بات بہت بہتر ہے کہ اطاعت فرما برداری دین پر عمل کر کے آدمی لوگوں کی باتیں سن لے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, شادی بیاہ کے اندر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عزت کمانے کے لیے وہ کام کرنا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور یہ سمجھنا کہ اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا, لوگ مجھے عزت دار کہیں گے, اگر میں بینکویٹ کے اندر شادی کے اندر گانے لگا دوں گا لوگ میری واہ واہ کریں گے, میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں یہ عزت آپ کیسے کما رہے ہیں, کیسے بنانا چاہ رہے ہیں, رب کو ناراض کر کے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے. یہ عزت عزت نہیں ہے, بلکہ دراصل یہ عزت جسے ہم عزت سمجھ رہے ہیں یہ قیامت کے دن ذلت کا باعث ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اگر لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں تو بزرگان دین کیا فرماتے ہیں, اطاعت کر کے لوگوں کی باتیں سن لو لیکن رب کی نافرمانی کر کے عزت مت کمانا, کیونکہ یہ عزت عزت نہیں ہے. ایک شخص سنت پر عمل کرتا ہے, کھانا بیٹھ کے کھاتا ہے, سنت کے مطابق کھاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شادی میں شرکت ہوئی, سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے اور ایک شخص بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے, نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھا رہا ہے, لوگ اگرچہ اس پر انگلیاں اٹھائیں کہ ایسا آدمی ہے یہ کیا کرنے لگا ہے, اگرچہ لوگوں کی باتیں یہاں تو سن رہا ہے لیکن جو کام کر رہا ہے اس میں رب کی رضا ہے, اس میں نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری ہے. اسی طرح بہت سارے انداز ایسے ہوتے ہیں, آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہوتا ہے لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ارے نہیں لوگ کیا کہیں گے, اللہ کے بندے تجھے لوگ دیہاتی کہیں گے, تجھے اس طرح کا آدمی کہیں گے, ان پڑھ ہے, اسے شعور نہیں ہے, لوگوں میں رہنے کا جو ہے اس کو طریقہ نہیں آتا, آپ یہ کام یوں کر لیجئے. نہیں نہیں, اگر وہ کام جس کا آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ گناہ پر مبنی ہے, اور پھر بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے آدمی مال بھی خرچ کر رہا ہے اور بدلے میں کیا مل رہا ہے, گناہ. شادی کے اندر ڈھول باجے لے آئے, ایک شخص اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا تھا, نہیں نہیں شادی ہے یہ کوئی میت تھوڑی ہے, آپ بغیر اس کے جائیں گے, یہ کام شامل کریں اس کے اندر, فلاں کام بھی کیا جائے, فلاں رسم بھی ہو, فلاں رواج بھی ہو جس پر پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مل کیا رہا ہے, اللہ کی نافرمانی. بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر کے عزت پانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جس میں رب کی رضا ہو اگرچہ لوگوں کی باتیں سننا پڑے. ہم اپنے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کی زندگیوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے واقعات, اس طرح کی باتیں ان کی زندگی میں ملتی ہیں. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گورنر کے طور پر آپ ایک شہر کے اندر, ایک ملک کے اندر گئے, کھانا کھا رہے تھے, ہاتھ سے لقمہ گر گیا. آپ نے اٹھا کر اسے پونچھ کر کھانا چاہا, صاف کر کے کھانا چاہا, تو ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسلمان, انہوں نے کہا حضور یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا حکمران ہے, اتنا بڑا شخص, اتنے سٹیٹس کا مالک ہے, اور یہ دسترخوان پر گر جانے والا, ہاتھ سے چھوٹ جانے والا جو لقمہ ہے اسے صاف کر کے کھا رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, میں لوگوں کی خاطر اسے نہیں چھوڑ سکتا, اور آپ نے اسے سنت کے مطابق صاف کر کے کھا لیا. ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں, دیکھیں ہم لوگ کس انداز میں کیا کام کر رہے ہیں. صرف لوگوں کی خاطر, لوگ مجھے عزت دیں گے, اس کام میں میری واہ واہ ہو جائے گی, میری بڑائی ہو جائے گی, لوگ کہیں گے پیسے والا ہے, لوگ کہیں گے بڑی عقل و شعور رکھنے والا ہے, بہت پڑھا لکھا شخص ہے. ان ساری چیزوں کے پیچھے کام جو کرنے جا رہا ہوں وہ رب کی نافرمانی کا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا ہے. تو یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے کوئی شخص لوگوں کے سامنے بظاہر بھی چند منٹ کی عزت تو پا سکتا ہے, لیکن وہ عزت, وہ مقام, وہ مرتبہ جو قیامت میں اسے کام آنا ہے اور جس کی وجہ سے رب کی رحمتیں دنیا میں اس بندے پر برسنی ہے, وہ کام اسے یہ فائدہ نہیں دے سکتا. اس لیے ہمارا ذہن, ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ میں وہ کام کروں گا جس میں اللہ رسول کی رضا ہے اگرچہ لوگوں کو برا لگتا ہو. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے, سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے, دیگر کام کاج سنت کے مطابق کرتا ہے, لوگ بھلے اس کا مذاق اڑائیں, لیکن اسے چاہیے شریعت پر عمل کرے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور پھر ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی یہ ذوق, یہ شوق, یہ شعور عطا فرمائے تاکہ وہ لوگ اپنی اس بری عادت سے بچ جائیں. اگر عزت چاہتے ہیں تو رب کو راضی کر کے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر کے ہی ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں. گناہ کر کے عزت کمانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے اگرچہ لوگوں کی باتیں سننی پڑے. اللہ تبارک تعالی عمل کی سعادت توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چلے کے ناظرین, اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ایک عظیم اور زبردست علمی شعبے المدینۃ العلمیہ, یہ تھوڑا تلفظ میں مجھ سے وہ ہوتا ہے, بہرحال علمیہ علمیہ ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں, لیکن امیر سنت کا مدنی پھول یہ ہے کہ پورا نام لیا جائے شعبے کا, المدینۃ العلمیہ. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ عز و جل اس شعبے کو مرکزی مجلس شورا میں حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت قاسم القدسیہ دیکھتے ہیں. آج رکن شورا ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ, اور آج ہم جو ہیں وہ ان کے شعبے میں حاضر ہیں اور آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کس طریقے سے فروغ علم دین کے لیے اپنی کوششیں کر رہی ہیں. استاد صاحب, کچھ تعارف ہو جائے پہلے شعبے کا, پھر ہم مزید بات بھی کرتے ہیں انشاءاللہ.
الحمدللہ, المدینۃ العلمیہ کا آغاز سن 2000 میں ہوا ہے.
واہ.
اور سن 2005 میں اس کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا. الحمدللہ عز و جل اس وقت اس کو 5 شعبے میں تقسیم کیا تھا, اور ابھی یہ ترقی کرتے کرتے اس وقت اس کے ان کے شعبوں کی تعداد 16 ہو چکی ہے.
اللہ,
جب آغاز ہوا تھا اس میں 2-3 اسلامی بھائی تھے, اور اس وقت جو ہے وہ اس کی 2 شاخیں چل رہی ہیں, ایک کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, اور ایک فیصل آباد میں جو مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے تو وہاں پر ایک شاخ ہے. تو کل جو اس میں علماء کام کر رہے ہیں وہ ان کی تعداد 102 ہے. ان 100 سے زیادہ علماء الحمدللہ عز و جل تحریر کے اندر, تخریج کے اندر, تصنیف کے اندر, تالیف کے اندر, یہ سب جو ہے وہ تحریر سے تعلق رکھنے والے افراد کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کیا کہلاتی ہے, کیا کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ عزوجل جی اب اس کام میں مصروف عمل ہیں اور کل ایسے اس کا عملہ جو ہے وہ 114 افراد پر مشتمل ہے. کولر ڈرا والے بھی ہیں اس کمرے میں, کولر ڈرا والے اکثر بیٹھے ہوئے ہیں اور
جس میں کتاب کو خوبصورت بنایا جاتا ہے.
جی جی جی, آخری مرحلہ آپ یوں سمجھیں, اشاعت سے پہلے جب ہم مقتود المدینہ پر بھیجتے ہیں شائع کرنے کے لیے تو سب سے آخری کام جو ہے وہ کولر ڈرا کا ہوتا ہے. اور الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ آگے جاری ہے اور اب تک آپ کو اور مدنی چرن کے ناظرین کو بھی یہ سن کر خوشی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ الحمدللہ عزوجل اس وقت تقریباً 600 کے قریب کتب و رسائل پر کام ہو چکا ہے, ہو رہا ہے یا شائع ہو چکی ہیں.
واہ واہ واہ,
تقریباً 600 کے لگ بھگ. مزید تفصیلات بھی جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں.
جی جی,
جو اس وقت شائع ہو چکی ہیں ان کی تعداد 508 ہے کتب و رسائل, اور جو چھپنے کے لیے جا چکی ہیں ان کی تعداد 19 ہے, اور جن پر ابھی کام جاری ہے تو وہ 34 ہے, یعنی 34. اور جن پر جو ہے وہ ابھی ہم نے کام کرنا ہے, ہماری ایک مجلس ہے جس کا نام مجلس اجرائے کتب و رسائل ہے, یہ اراکین شورا پر مشتمل ہے جس میں حاجی شاہد صاحب بھی ہیں اور حاجی امین بھی ہیں, اسی طرح حاجی عطر ہیں اور میرا بھی اس میں شمول ہے. تو یہ مجلس اجرائے کتب و رسائل میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی کتاب کون سے رسالے پر کام ہوگا, تو وہاں سے اوکے ہونے کے بعد پھر یہاں پر کام ہوتا ہے. الحمدللہ عزوجل 246 تقریباً 250 کتابیں وہاں سے بھی اوکے ہو چکی ہیں, لیکن ابھی ان پر کام شروع نہیں ہوا. یہ جو 250 کتابیں ہیں
یہ منصوبہ جات میں ہیں,
یہ منصوبے میں شامل ہیں.
واہ واہ, سبحان اللہ, ادب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو.
جی ادب بھی ہے,
اس کو بنائیں گے انشاءاللہ.
پھر سب سے پہلے ہے فیضان قرآن.
واہ,
تو الحمدللہ عزوجل فیضان قرآن میں جو کتابیں رسالے جو ہم شائع کر چکے ہیں ان کی تعداد 15 ہے. اور اس میں جو ہے جیسے صراط الجنان ہے, یہ مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے, لیکن جو اشاعتی مراحل ہیں, تخریج ہے, تخریج کی چیکنگ ہے, پروف ریڈنگ ہے, یہ سارے کام جو ہے المدینۃ العلمیہ میں ہوئے ہیں. تو یہ اس شعبے کا ایک بڑا یعنی کام ہے. صراط الجنان کی 10 جلدیں ہیں الحمدللہ,
ماشاءاللہ.
اسی طرح معرفت القرآن کی 6 جلدیں ہیں جو ترجمہ قرآن پر اور کچھ جو ہے وہ نوٹ پر مشتمل ہے.
واہ واہ.
اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ عزوجل کئی منصوبے ہیں. کنز الایمان ہے, وہاں تفسیر خزائن العرفان,
سبحان اللہ.
تو یہ بھی اسی شعبے کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے. تو یوں الحمدللہ عزوجل 15 آئٹمز شائع ہو چکے ہیں اس کے, اور 4 پر کام جاری ہے, اور مزید 17 جو ہیں وہ اس کے منصوبے میں شامل ہیں.
سبحان اللہ, سبحان.
دوسرا جو ہے فیضان حدیث آتا ہے.
جی,
فیضان حدیث میں بھی الحمدللہ عزوجل ریاض الصالحین کی شرح کا کام جاری ہے, اور 9 جلدوں پر اس کا یہ منصوبہ ہے نا.
کیا بات.
اور اس میں سے الحمدللہ 4 جلدیں شائع بھی ہو چکی ہیں, 2 پر کام جاری ہے, اور 1 انشاءاللہ عزوجل مزید اس پر کام ہوگا, اور مزید بھی کئی ایک رسالے بھی اس میں شامل ہے حدیث میں. جی, اور مشکاہ شریف جو ہے اس پر بھی کام جاری ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کی شرح ہے عربی میں.
جی,
تو وہ عربی کے ساتھ ہی درس انظامی میں, کیونکہ یہ شامل ہے عالم. جی, کورس کے اندر جامعۃ المدینہ میں.
جی,
تو یہ الحمدللہ عزوجل اس پر بھی کام جو ہے وہ دسمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا.
واہ,
پوری
واہ,
مشکات.
جی,
عربی حاشے کے ساتھ انشاءاللہ. اور جنوری سے ہم سہائے ستہ کی جو ہے وہ عربی شروحات شروع کر رہے ہیں.
واہ واہ واہ,
تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے.
کیا بات,
یعنی بہت ہی بڑا ہے, یوں سمجھ لیجئے
ایسی بات ہے
کہ بڑا کام ہے یہ. تو مزید شعبہ کتب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتابیں ہیں, آپ کے مخطوطے ہیں, ان پر بھی کام ہو رہا ہے. 33 کتب و رسائل پر کام ہو چکا ہے.
واہ,
1 پر جاری ہے. جد الممتار نام جو ہے وہ اہل علم جانتے ہیں.
بالکل,
یہ 7 جلدوں پر عربی حاشیہ ہے رد المحتار پر, فتاوی شامی پر. تو یہ الحمدللہ عزوجل سال ہا سال پہلے یہ شائع ہو چکا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اس کے علاوہ شعبہ کتب تراجم ہے.
جی,
جس میں عربی کتابوں کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے.
صحیح.
تو 50 کتب و رسائل پر جو ہے وہ یعنی عربی کتابیں اردو میں جو ہے وہ آ چکی ہیں,
یعنی 50 کتابوں کا عربی سے اردو ترجمہ ہو چکا ہے.
جی جی,
ٹرانسلیشن ہو گیا ہے.
اس میں ہلیت الاولیاء اس کی 10 جلدیں ہیں.
صحیح.
تو یہ جو ہے وہ 7 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں.
صحیح.
1-2 پر کام جاری ہے, اور مزید جو ہے وہ بقیہ بھی جو ہے 7 میں 3 ہی رہ گئی ہیں.
ہاں جی,
تو 2 پر جو ہے وہ کام رہ گیا, 1 پر ابھی جاری ہے
مدینہ مدینہ.
اور اس کے علاوہ کتب القلوب ہے, اس کی 3 جلدیں ہوں گی.
سبحان اللہ.
اور احیاء العلوم ہے,
اللہ اللہ,
5 جلدوں میں پورا یعنی جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہو گیا,
ہو چکا.
مناج العابدین ہے, اس کا ترجمہ ہو چکا.
مدینہ مدینہ. حدیقہ ندیہ کا ترجمہ جاری ہے.
حدیقہ ندیہ کا ترجمہ 1 جلد میں جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے.
سبحان اللہ.
اور شعبہ درسی کتب یعنی جو
المستطرف, دین و دنیا کی انوکھی باتیں، کیا کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر، دین و دنیا کی انوکھی باتیں اور واقعی کمال کے واقعات ہیں، کمال کی باتیں کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، ہدیۃً طلب کیجئے اور اس کا مطالعہ بھی کیجئے.
ایک جلد شائع ہو گئی ہے اور دوسری جلد شائع ہونی ہے.
مدینہ مدینہ
اور شعبہ درس کتب جو عالم کورس کی کتابیں ہیں،
جی
درس نظامی ہے، تو الحمدللہ عزوجل اس کا صاحب ستہ اور تین کتابوں کے علاوہ تقریباً ساری ہی کتابوں پر عربی حواشی لکھے جا چکے ہیں.
واہ واہ.
اور یہ بڑی خوبصورت انداز میں مکتوب المدینہ نے شائع کی ہے.
سبحان اللہ.
اور یعنی ایسا زبردست کام ہے سلمان بھائی
جی،
کہ جو بھی علماء اس سے آگاہی جب پاتے ہیں تو اش اش
کر اٹھتے ہیں. میں تجربہ مجھے الحمدللہ میں بھی رہا ہوں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائق میں، اور بالخصوص جو نور الاضاء پر مدنی چینل کے ناظرین کام ہوا ہے الحمدللہ، اس کا حاشیہ جو اس میں لگایا گیا ہے، اس میں ایک بالخصوص چیز کا جو التزام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مفتی بھی اقوال کی وضاحت کر دی گئی ہے. یہ اہل علم کے ذوق تباہ کے لیے میں جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، مفتی بھی اقوال کیا ہیں یہ بھی بتائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفید حواشی بھی لگائے گئے ہیں. جیسے ایک مسئلہ ہے، میں گردوں میں جی، جیسے ایک مسئلہ ہے کہ اگر پانی کے اندر کوئی جو ہے وہ چیز ایسی مل جائے، یعنی کوئی ٹھوس چیز پانی میں مل جائے اور اس پانی کے رکت اور سیلان کو ختم کر دے، یعنی اس پانی کی پانی کے اندر دیکھیں ایک نرمی، پانی باریک ہوتا ہے، باریک اب میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، یعنی گاڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تھک نہیں ہوتا پانی، صحیح، اور پھر پانی آپ ڈالیں گے تو وہ بہنا شروع کر دے گا، اسے کہتے ہیں رکت اور سیلان. اگر پانی کا رکت اور سیلان کسی ٹھوس چیز کے ملنے سے ختم ہو جائے تو اب اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ نور الاضاء میں بیان کیا گیا ہے، بالکل صحیح مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جرم دار مایا پانی میں مل جائے تو، الحمدللہ ہمارے شعبے المدینۃ العلمیہ کے شعبہ درسی کتب نے یہاں پر حاشیہ مفیدہ لگایا ہے کہ اگر پانی میں کوئی جرم دار مایا بھی اتنا مل جائے کہ جو اس کے رکت اور سیلان کو ختم کر دے تو اب بھی اس سے وضو نہیں ہو سکتا. یہ الحمدللہ اس طرح کے مفید حواشی بھی بیان کیے گئے ہیں جو علم میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایک ریویو ناظرین کو دکھائیں.
ایک شعبہ فیضان مدنی مذاکرات کا تعارف کروانے کے بعد پھر چلتے ہیں.
جی جی بالکل.
یہ جو شعبہ ہے یہ امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، جو ان کو تحریری صورت میں لایا جاتا ہے، تخریج بھی کی جاتی ہے.
جی.
تو اس کی 20 جلدوں کا ہمارا منصوبہ ہے.
واہ واہ واہ.
اور الحمدللہ عزوجل 3 جلدوں پر کام تقریباً ہو چکا ہے.
سبحان اللہ.
اور مزید جو ہے وہ سفر جاری ہے.
جی.
اور 20 جلدیں آپ کیا کہتے ہیں، کتنی سینکڑوں صفحات، بلکہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہوں گی یہ.
بالکل بالکل.
اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی لاکھوں تک سوالات جوابات لے کر جائیں.
آئے آئے آئے.
تو امیر اہل سنت کا جو جیسے جو محرم الحرام میں مدنی مذاکرے ہوتے ہیں نا 13،
جی،
اور اس کے بعد ربیع الاول کے 12 مدنی مذاکرے ہوئے تھے.
جی.
اور جو ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یہ سارا کام جو ہے وہ رسائل کی صورت میں آ چکا ہے، کام ہو چکا ہے.
اللہ
یعنی جیسے امیر اللہ سنت نے رات میں مدنی مذاکرہ فرمایا یعنی ہفتے والے دن.
جی.
تو اب جیسے ہی وہ یہاں ہمارے پاس پہنچے گا، جی، اس کی کمپوزنگ کی جائے گی، تخریج کی جائے گی، اسلامی بھائیوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس رسالے کو ہم نے فائنل کر کے مفتی صاحب سے چیک کروا کر، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ 15 دن کے اندر یہ اپلوڈ بھی ہو جائے.
واہ واہ.
اس کا ٹائٹل بھی بن جائے، نام بھی مل جائے، تو اس طرح انشاءاللہ یہ منصوبہ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے.
سبحان اللہ. یہ تو سر اس کا نام کیا ہوگا جی؟
ملفوظات امیر اہل سنت.
اللہ اللہ اللہ. میرے دل میں بھی یہی، ذہن میں یہی آ رہا تھا ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، جس دعوت اسلامی کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، جس دعوت اسلامی کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ وہ دعوت اسلامی تخریج اور اس طرح تصنیف اور تالیف کے ذریعے سے بھی الحمدللہ دین متین کا پیغام عام کرنے میں کوشش کر رہی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو کچھ تھوڑا یہ مدینہ العلمیہ جو ہے، یہ خالی صرف یہی نہیں جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس کے اب آگے بھی اس کے آفیسز ہیں، اس طرف بھی ہیں، ادھر بھی ہیں،
9-10 آفیسز
ہیں، اور اب تو نیا بن رہا ماشاء اللہ، نیچے شفٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک پورا نظام بننے جا رہا ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کا اوور ویو کراتے ہیں، اور یہاں ہمارے اس شعبے کے جو ہمارے ناظم صاحب ہیں آصف خان بھائی، الحمدللہ ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اور الحمدللہ مدنی چل کے ناظرین اللہ کے فضل سے مجھے بھی اس شعبے میں کام کرنے کی سعادت ملی الحمدللہ. میرا بھی باقاعدہ ٹیسٹ ہوا اور الحمدللہ ٹیسٹ پاس کر کے، ظاہر سی بات ہے ٹیسٹ پاس کریں گے آپ تو ہی آ سکیں گے. تو میں نے بھی تقریباً 1 سال کے قریب تو الحمدللہ خدمات جو ہے وہ سر انجام دی ہیں، پھر اس کے بعد آگے دوسرا شعبہ ٹرانسفر ہوا. آصف بھائی ہمارے بہت پہلے سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا اسمائلنگ فیس ہے. آصف بھائی ہمارے مسکراتے ہیں تو یقین مانے بندہ ویسے ہی ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ آصف بھائی آج مدنی سلسلے کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اور سلسلے کو ہم آگے بھی لے کے چل رہے ہیں, شعبے کا تعارف بھی کروا رہے ہیں. بہار شریعت سبحان اللہ یہ یہاں رکھی ہوئی ہے جی, اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں جو ہے وہ شائع بھی کیا گیا ہے, اس کی تخریج بھی کی گئی ہے اور اس پر حواشی بھی لگائے گئے ہیں اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان بھی کیا گیا. آصف بھائی کیا محسوس فرما رہے ہیں آپ؟
جی الحمدللہ بہار شریعت کی جیسا آپ نے فرمایا تو یہ کتاب ایسی ہے کہ جو کہ روز مرہ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں عوام الناس کو, خواص کو, علماء کو, الحمدللہ وہ مسائل ان میں موجود ہیں اور اس میں الحمدللہ ہر مثال, روایت, قرآن پاک کی آیت تمام کے تمام کا ریفرنس حوالہ دیا گیا مستند کتب سے. اور اس میں جو مشکل اردو ہے اس کا الحمدللہ آسان الفاظ میں اس کا معنی بھی لکھ دیا گیا ہے. جو اس میں فقہی اصطلاحات ہیں جو کہ صرف علماء ہی سمجھ پاتے ہیں, عوام الناس کو سمجھانے کی دی ان کی باقاعدہ پوری تعریف مستند حوالے کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. الحمدللہ یہ سارے کام اس میں کیے کہ وہ مزید الحمدللہ اس وقت المدینہ العلمیہ میں ہر مہینے 6 کتابیں 8 کتابیں زخیم کتابیں رسائل جو باقاعدہ چھپنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوتی ہیں اور الحمدللہ ہر ہفتے اجتماع میں ان رسائل کا, ان کتب کا الحمدللہ اعلان ہوتا ہے اور لوگ اسے خرید کر الحمدللہ بہت ساری معلومات خزانہ ان کو ملتا ہے.
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہار شریعت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو اتنا خوبصورت کر کے جو ہے وہ شائع کیا ہے, اب یقین مانے کہ بندہ دیکھ کے ہی نا بندے کا دل کرے اس کو کھولے اور دل کرے کہ اس کو کچھ بندہ پڑھ ہی لے. یہ بھی کمال ہے سبحان اللہ. کتاب ایک تو چھاپنا پھر اس کو خوبصورت بنانا, آپ دیکھیں ملون بھی ہے یہ ماشاءاللہ, اس میں آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا اسکرین پر ماشاءاللہ, تو پیج بھی اس کا بڑا زبردست ہے. تو پیج بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ زبان حال سے کہہ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے پیج کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی, تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے الٹیں پلٹیں اور پڑھیں سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آئیے آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں مدنی چل کے ناظرین. سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ ہمارے ضمیر بھائی ہیں, ہمارے کمپوزر ہیں, بڑے پیرس ٹائم بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے ارسلان اجمیری بھائی ہیں اور یہ کتابوں کو خوبصورت بناتے ہیں ماشاءاللہ. دکھائیں ارسلان بھائی کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ معرفت القرآن کو ملون کر رہے ہیں میرا خیال ہے. چلیں جی ماشاءاللہ, خوبصورت بھی بناتے ہیں کتاب کو تاکہ دیدہ زیب ہو, جاذب نظر ہو اور پڑھنے میں جو ہے وہ توجہ بھی لگے. پھر اعراب بھی لگائے جاتے ہیں اور اعراب بھی ہمارے یہاں کورل ڈرا پر ہی جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں ماشاءاللہ. ارسلان بھائی اللہ آپ کی خدمات قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور
دعوت اسلامی کے شب و روز یہ ایک نیا شعبہ ہے
جی جی,
اور اس میں جو دعوت اسلامی کے مبلغین خدمات سر انجام دے رہے ہیں
جی,
ان کی روزانہ کی خبریں روزانہ اپلوڈ کی جاتی ہیں دعوت اسلامی کے شب و روز کے نام سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر. تو روزانہ تقریباً 50 سے لے کے 100 کے اندر اندر یہ خبریں اپلوڈ ہوتی ہیں.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی. یہ ہمارے استاد وسیم صاحب ہیں ماشاء اللہ, مجلس توقید سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. اور یہ کیا لکھ رہے ہیں؟
توضیح و توقید کتاب ہے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی کے ملک العلماء کی
جی.
تو اس کے حواشی پر کام الحمدللہ اس شعبے کے اندر جاری ہے.
واہ واہ واہ,
کیونکہ یہ تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی ہے. علم جی توقید پر یہ زبردست کتاب ہے
جی,
اور علماء اس کتاب سے واقف ہیں
جی,
اور ماشاء اللہ اس پر انہوں نے جو ہے وہ عزم کیا ہے کہ ہم اس کی بہترین شرح 2 جلدوں پر جو ہے وہ مارکیٹ میں لائیں گے.
جی جی ماشاء اللہ یہ کام ہو رہا ہے. رحمت شاہ صاحب ہمارے بڑے زبردست ماشاء اللہ عالم دین ہیں, ہم سے سینئر بھی ہیں ماشاء اللہ. یہ جو آفس ہے یہ ہمارا شعبہ درسی کتب کا ہے. اور افتخار بھائی ہمارے بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں, مرحبا. افتخار بھائی بھی سینئر ہیں جامعہ المیرا میں جب میں پڑھتا تھا تو افتخار بھی سر ہمارے سینئر اسلامی بھائی تھے. شعبے کے نگران ابھی تک
جی جی
آپ ہی ہیں افتخار بھائی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ برکتیں دے. کچھ ایک منٹ کے اندر کچھ شعبے کے بارے میں کچھ شعبہ نے بتایا بھی ہے اور آپ قدوری پر جو کام کر رہے تھے اس کے بارے میں کچھ آپ بتا دیں.
ہاں قدوری پر جو کام ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ایک مفید اس پر جو نا ایک حاشیہ یا وہ شرح نما ہے, بہت یعنی مختصر اور جامع ہے, خلاصۃ الدلائل کے نام سے. پہلے مارکیٹ میں وہ موجود بھی نہیں ہے اور پرانے بزرگ کی ہے, 6 سنے ہجری کے ہیں, علی بن ابوبکر رازی نام ہے نا ان کا. تو بہت اچھا کام ہے وہ, ہم نے یہاں کے اساتذہ کو بھی چیک کرایا جامعہ المدینہ کے, انہوں نے بھی اس کی اپروول دی کہ اچھا کام ہے, مفید ہے. ائمہ اربعہ کے مذاہب ان کے دلائل بیان کرتے ہیں اور مفتبی قول احناف کا وہ بھی بیان کرتے ہیں, وجہ ترجیح بیان کرتے ہیں. مختصر جامعہ اس پر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مستند امام اعظم پر کام ہو رہا ہے, شرح مائل آثار پر کام ہو رہا ہے, آثار السنن پر کام ہو رہا ہے, مقدمہ شیخ پر کام ہو رہا ہے. اور یعنی اور بھی چند کتب پر کام ہو رہا ہے. پھر 2000 یعنی کہ 2025 تک کا ہدف ہے, وہ بھی ہم نے مجلس کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ سے دعاؤں کی درخواست.
اللہ قبول مقبول مقبول. میں آپ کو لائبریری دکھاتے ہیں اور پھر لائبریری سے جو ہے وہ ہم استاد السلام پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل. یہ الحمدللہ عزوجل لائبریری ہے, اور یہ وہ لائبریری ہے جو یوں سمجھ لیں کہ علمی طبقے کے لیے ہے, ہمارے اساتذہ کے لیے, طلباء جو دس انتظامی کر رہے ہیں ان کے لیے. لائبریری کا ویو کرائیں گے ذرا. لائبریری بھی اس کی بھی کچھ پارٹیشن ہے, یہاں اردو کتابیں بھی ہیں الحمدللہ, عربی کتابیں بھی ہیں. تصور حسین بھائی ہمارے بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ, ہم جامع المدینہ میں ایک ساتھ پڑھتے تھے, اور ہمارے یہاں کے لائبریرین ہیں تصور حسین بھائی مدنی ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کاوش قبول بھی فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمراور فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے یہ سارا کام ہو رہا ہے تو اس پر ایک ہیوج ایکسپنس بھی جو ہے یہ لگ رہا ہے. کتنا
تقریباً جو ہے یہ جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 12,000 سے زائد ہے. اچھا یہ وہ لائبریری ہے کہ جو صرف کتابیں رکھنے کے لیے نہیں ہے, دکھانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ باقاعدہ جوس یوز ہوتی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ان کے نام بھی مٹ گئے ہیں یوز کر کر.
اللہ اکبر.
تو یعنی جیسے یہ ہے نا سنن الکبریٰ ہے, اور یہ اتنی یوز ہوتی ہے کہ اس کا نام بھی آپ دیکھیں کہ یوز ہونے کی وجہ سے مٹ گیا ہے. اور یہ کوئی بہت پرانی کتاب نہیں ہے, یعنی جو ہمیں خریدا ہوا جو ہے وہ تقریباً 15 سال ہی ہوئے ہوں گے. تو اس کے یعنی یوں یہ استعمال والی لائبریری ہے.
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی ضلع کے ناظرین یہاں ایک سیر اعلام نبلاء کتاب ہے, سبحان اللہ یہ کتاب ہے, اور کیا زبردست کتاب. میں اس کی چھٹی جلد دیکھ رہا تھا, چھٹی جلد تو اس کی ابھی یہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہی. غوث پاک کے حالات بھی ہیں اس میں, اور علامہ زاہبی نے کیا کیا کچھ لکھا ہے. الاستیاب فی معرفت الاصحاب, اسد الغابہ جو ہے نا, وہ اور بھی بڑی زبردست کتابیں ہیں یہاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کا فیضان بھی نصیب فرمائے, اور دعوت اسلامی جو یہ دین کی خدمت کرے اللہ اس کو قبول فرمائے. استاد اسلام کے دو شعر پڑھتا ہوں اور پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے خود سی کرے گا رضا, مجھ سے خدمت کے خود سی کہے
کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کھلے آنکھ سلے کھلا.